الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج مائک ذرا خاندانی. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم فيه لما تحكمون. ہر دوسرے دن بعد فجر میں پڑھتا ہوں. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. سورہ قلم کی یہ آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے. اس سے پہلے والے رکوع میں باغ والوں کا واقعہ تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کی کچھ تفصیل میں نے بتا دی تھی. آگے چلتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، باغ کا واقعہ آیا نا پہلے کہ ان کا باغ ضائع ہو گیا تھا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں تم حقیقی باغات اگر چاہتے ہو تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے رب کے پاس نعیم نعمت کے باغات ہیں، عیش و عشرت کے باغات ہیں. دیکھو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں نا کہ مختلف چیزوں پہ آپ کو ابھارنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیا خیال ہے؟ تو قرآن بھی کیا کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. انسان کو بتاؤ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے، جب اسے پتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو پھر یہ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے. ہندوؤں میں بھی آپ کو موٹیویشنل اسپیکر ملیں گے، انگریزوں میں بھی ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ملیں گے، لبرلز میں بھی ملیں گے، مذہبی لوگوں میں بھی ملیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ یہ کرو. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ علم کافی نہیں ہے، صحیح اور غلط کا علم کافی نہیں ہے. شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. بھائی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جانا یہ کوئی اچھا کام ہے؟ جو لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں کہ صحیح مذہب ہے، تو انہیں پتا ہے کہ اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں، نماز کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے. تو پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی؟ تو کچھ لوگ تو غلط کو صحیح کر کے کرتے ہیں، لیکن کچھ غلط کو غلط کر کے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو صحیح کام پہ ابھارنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے. اور ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ صحیح کام کرنے میں آپ کو اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. اگر خواہشات کے مطابق چلنا پڑے نا پھر ہر آدمی صحیح صحیح کر رہا ہو. جیسے ہم سارا دن سارے کام غلط تھوڑی کرتے ہیں، بہت سے کام ہم صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت نہیں. دوپہر کا کھانا کھایا نا سب نے، غلط کیا صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا. تو کوئی بیان سنا تھا؟ अरे कोई बयान सुना था कि दोपहर का खाना खाना चाहिए, बहुत जरूरी है, खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, नहीं खाना। वो तो माएं बच्चों को बता रही होती हैं बेटा ये खा लो, वो इसलिए वो अलग कहानी है। वो माओं ने बच्चों को ये सिखा दिया होता है कि तुम खाओगे तो फायदा मुझे होगा, वो है बच्चा ये समझ रहा होता है कि मेरे खाने से फायदा क्या हो रहा है, छोड़ देंगे तो खुद ही खाएगा, वो छीन के खाएगा। तो दोपहर लंच सबने किया है, बिल्कुल सही किया, लंच करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। आम खाते हैं कि नहीं खाते बताओ? तो क्या कहीं गूगल पे मजमून पढ़ा था कि आम खाना चाहिए? जिन्होंने पढ़ा है वो भी खाते हैं, जिन्होंने नहीं मजमून पढ़े वो भी खाते हैं, बल्कि जिसको नहीं भी खाना चाहिए वो भी क्या कर रहा है, खा रहा है। अब बताओ आम खाना गलत बात है अच्छी बात है? अच्छा काम है, मजेदार भी है, और उसमें कहा जाता है कि गोल्ड होता है, विटामिन ए होता है, ऐसा विटामिन ए है जो जल्दी जुज्वे बदन बन जाता है। विटामिन ए तो जरूरी है ना बॉडी के लिए, तो आम का जो विटामिन ए है, डॉक्टर कहते हैं कि आपके जिस्म का पार्ट, भाई एक तो गोलियां खा रहे हो, एक है डायरेक्ट आम खाओ, तो खाओ आप, लेकिन इसके लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत है, रोकने के लिए जरूरत होती, भाई एक पेटी पूरी खा गया बस कर यार, मर जाएगा है भाई, मोटा हो जाएगा बस कर। तो हर सही काम, उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। तो बहुत से काम हम दिन भर में सही भी कर रहे हैं जो करने चाहिए। वालदैन को औलाद से मोहब्बत होती है तभी बाप अपनी औलाद पर खर्च करता है, उसके फ्यूचर की फिक्र करता है। अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है, इसके लिए अक्सर मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, खानदानी काम है। तो मसला यह है कि बहुत से अच्छे काम ऐसे हैं जिनमें हमें अपनी ख्वाहिशात के अगेंस्ट चलना पड़ता है, नेचर के अगेंस्ट नहीं, ख्वाहिशात के अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट चलना पड़ता ना, फिर तो बड़ी मुसीबत बन जाती। बुराई में आपको नेचर के अगेंस्ट चलना पड़ता है। देखो अगर इस्लाम ये कहता कि औलाद से मोहब्बत मत करो, तो ये सिर्फ ख्वाहिशात के अगेंस्ट नहीं बल्कि नेचर की मुखालफत होती, और इस्लाम नेचर ही का दूसरा नाम है, वो कभी फितरत के खिलाफ आपको नहीं चलाएगा। इस्लाम मर्द को हुक्म देता औरत की मुशाबहत इख्तियार करो। मैंने पिछले दर्स में हदीस पढ़ी थी लअनल्लाहुल मुशब्बहीन, वो हदीस की वर्डिंग गलत हो गई थी, तो अल्फाज ये लअनल्लाहुल मुशब्बहीन मिनर रिजाली बिन्निसा वल मुशब्बहाती मिनन निसाई बिर्रिजाल, ये हदीस है। वो मैंने अल्फाज में जल्दी में दाएं बाएं हो गए थे कि अल्लाह उन औरतों पर लानत करता है जो मर्दों की मुशाबहत, और उन मर्दों पर लानत जो औरतों की। अब अगर इस्लाम में हुक्म होता कि जो औरत मर्दों जैसी बनेगी जन्नत में जाएगी, और जो मर्द औरतों जैसे स्टाइल इख्तियार करेंगे वो कहां जाएंगे, जन्नत में, तो ये नेचर के क्या होता, खिलाफ। समझते हो कि नहीं समझते? तो इससे पता चलता है कि जो मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार कर रहा है वो अपनी फितरत से लड़ रहा है, वो गलत कर रहा है। अब उसको उसमें मजा आ रहा है तो वो ऐसे ही है जैसे शहद छोड़ के हीरोइन में मजा आए किसी को, गंदगी में भी तो मजा आता है ना। किसी भंगी को आप नहला धुला के साफ सुथरा कर दें, मर जाएगा दो चार दिनों में, वो हकीकत है। वो कहेगा यार ये क्या मजाक है, तो वो नहीं रह सकता। तो मैं ये कर रहा हूं कि इंसान को जरूरत होती है मोटिवेशन की, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से मोटिवेट करते हैं, और किसी के पास मोटिवेशन का ऐसा खानदानी तरीका नहीं है जैसा इस्लाम के पास है। जितने तरीके मोटिवेशन के हैं ना, इस आयत में भी तो अल्लाह ने मोटिवेट किया ना कि परहेजगार लोगों के लिए जन्नत है, क्या है, جنت، عیش کے باغات، مزے کی زندگی ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ ایسی زندگی ملے گی مالا عین الرات، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس لذت کو کبھی نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے تصورات وہاں تک نہیں پہنچے۔ آپ اگر بیٹھ کے سوچنا شروع کر دو نا کہ جنت، دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی چیز سمجھنی ہو دنیا میں مثال قائم کیا کرو۔ ابھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ جائے، بولے یار تو کیسی عیاشی والی زندگی چاہتا ہے بتا، تو آپ سوچنا شروع کرو، یار میرا ڈیفنس میں بنگلہ ہو۔ فرشتہ کہہ رہا ہو گیا، آگے بول۔ فرض کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، سوچ لو نا، جنت کو سمجھنے کے لیے سوچ لو کہ یار تو کیا چاہتا ہے۔ ڈیفنس میں بنگلہ ہو گیا، اور بس اتنی اوقات ہے تیری، بس بھائی بول یار، جو بولے گا ملے گا تجھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ فرشتے نے آیا، وہ جنی آ گیا تو کیا حکم ہے میرے آقا، وہ آقا ہی نیچ گھٹیا سوچ کے تھے، انہوں نے کہا ذرا برتن دھو دے۔ بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا، ڈرامے دیکھنا جائز نہیں، بچپن میں چھوٹے موٹے ہم کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے، اور وہ ڈرامے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں۔ لوگ پھر اس پہ کہیں گے ڈرامے کو، بھائی ڈرامہ دیکھنا غلط ہے، ہم نے توبہ کر لی تھی، اس کے بعد پکی توبہ کی الحمدللہ، اب نہیں دیکھتے بالکل بھی، اور کئی سالوں سے نہیں دیکھے، 17 سال پتہ نہیں 15 سال کا ہوں گا جب میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو اس سے پہلے جو ڈرامے تھے ان میں کچھ چیزیں یاد رہ گئیں، 50-50 دیکھتے تھے، صحیح ہے نا، پانی ختم ہو گیا، محلے والوں نے بلایا، فائر بریگیڈ کو فون کیا آگ لگ گئی ہے، وہ فائر بریگیڈ والے پہنچے، محلے والے دھوتی بنیان میں بالٹیاں رکھی، بھائی پانی ڈال یار اس میں، ایک مہینے سے پانی نہیں آ رہا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا پانی منگوانے کا، ٹھیک ہے، اور کوئی طریقہ پانی منگوانے کا تھا نہیں، انہوں نے کہا بھائی آگ کدھر لگی، آگ نہیں لگی ہوئی، پانی نہیں آ رہا ایک مہینے سے یار، بالٹیاں بھرو، تو بہترین طریقہ ہے پانی منگوانے کا۔ تو خیر ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے، پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں، ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے، پورا چیک کیا بھائی کوئی اسلحہ نہیں ہے، جا سکتی، توپ کو بھی چیک کر رہے ہوں گے میرا خیال، اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں ہے۔ تو نادرہ میں ایک خاتون آئی کہ میرے میاں کو آپ نے مجھے بیوہ لکھوا دیا، میں تو اپنے میاں کو لے کر آئی کہ آپ نے کیا لکھوا دیا، بیوہ، میں تو یہ میرے میاں زندہ ہیں، اس نے کہا ٹھا گولی ماری، بولا ہو گئی نا بیوہ، ڈاکومنٹ صحیح ہو گئے، ختم ہو، آسان طریقہ بھائی، ڈاکومنٹ صحیح کرنے تھے نا، تو اس میں ٹائم لگتا، تو یہ آتے تھے پہلے، ایسی سادہ سادہ مذاق ہوتے تھے۔ تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں، ہاں وہ اس میں آتا تھا کوئی بوتل کا جن، پتہ نہیں اعلی دین کا چراغ نام تھا یا کیا تھا، تو جن آیا، اس نے چراغ، کسی نیچ آدمی کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی، انڈے والا برگر۔ اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے یہ مثال دی ہے کہ جو غریب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں انڈے والا برگر کھاتے ہیں، تو ہم تو انڈے والا کھاتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، آپ نے ہمارا مذاق اڑایا ہے۔ اس بیان میں میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ غربت عیب نہیں ہے، میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ کروڑوں کے مالک ہیں مگر اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، اور اس میں میں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے، گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، تو غریب ہونا عیب نہیں ہے، نہ میں غریبوں کے مذاق اڑانے کا سوچ سکتا ہوں، میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دوں میں، تو بات کو سمجھا کرو بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ غربت اس وقت عیب ہے کہ جب آپ اپنی حماقتوں سے غریب بنے ہو، ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک اپنی ہم کرتا ہی کچھ نہیں ہے، پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح، کوئی کام ہی نہیں کرتا، پھر ہر جگہ سے جوتے پڑیں گے، تو وہ غربت۔ ایک ہوتی ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں، آپ نے پوری محنت کر لی، اللہ رزق کے دروازے نہیں کھول رہا، تو یہ اللہ کی طرف سے، یہ تو زیادہ اچھی ہے، یہ تو اس میں تو آپ جلدی جنت میں چلے جاؤ گے، سمجھتے ہو؟ تو انڈے والے برگر کا ان کا مذاق اڑا رہا ہوں جن کے پاس زنگر برگر کھانے کے پیسے ہیں مگر پیسہ بچانے کے لیے کیا کھاتے ہیں، انڈے والا برگر، اور اس میں بھی شرط یہ کہ بشرطے کہ ان کو انڈے والا زنگر پسند ہی نہ ہو، پھر انڈے والا کھا رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ پیسے بچانے کے لیے شوق ہے, اور اگر پیسے بچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. اصول دیکھنا چاہیے نا, کہ اصول صحیح ہونا چاہیے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا وہ جن آیا, اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی؟ انڈے والے برگر کی. آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. وہ جن حیران, یار میں تو کوئی بھائی کوئی بندہ مروانا ہو, کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو, کوئی بینک میں ڈکیتی ڈلوانی ہو, کوئی مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ, اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں. اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہا ہے بیٹھ کا. ہاں ہاں ہاں, کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا. آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن دھل گئے. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا. مثال بڑی خاندانی آئی ہے یار انڈے والا. اصل میں یہ مثال پتہ کیوں آئی ہے؟ خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا, میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, مجھے کہیں گھمانے لے گیا, انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے نا؟ کیا کھلایا؟ انڈے والا. تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ان کی بیچاری ظلم کی داستان تھی. تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی نا, یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ صحیح سیکھتا ہوں میں یہ. اچھا, تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا, یہ کر وہ کر. تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے, اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے؟ پوچھے. وہ جن کا جو کام تھا نا, بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمے, وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئیں؟ ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال. آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو ایک گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں. صحیح ہے نا؟ ایک گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے, یار مجھے پہلے, میں بہت انڈے والے برگر کھا کے ابھی میری جو ہے نا, میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے, تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے, مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا, تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو. جانے میں ٹائم لگے گا, ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے؟ ختم. تو آپ کو اس ہال سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں ایک گھنٹہ تو سوچنے کی, آپ یہ سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ لو. جن آئے ہوں اور آپ سے کیا کر رہا ہوں؟ سوال کر رہا ہوں. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں مجھ سے اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو جن آیا ہے اور آپ سے, جن نہیں یار فرشتہ ہی ٹھیک ہے. جن کیا ہو تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا, جن کے پاس تو اختیارات ہوتے نہیں ہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے, اب 10 منٹ ہیں تیرے پاس, 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی, ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو. فرشتے نے کہا چل بھائی ہو گیا, بادشاہ بن گیا. دوسرے نے کہا تو ایک ایک خواہش. دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو, ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ, جیسے تھے نا ویسا کر دو دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کا میرے ساس کے ساتھ یہ ہو جائے, ہیں بھائی میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو فرض کریں فرشتہ آیا, اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے, اللہ کرے نہ کرے نہیں اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگ, تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ ویسٹ کر دو اپنا. تو 10 منٹ فرشتے نے دیے, اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے, میں آپ کی مینٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے, سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی. دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں, مغفرت جنت ابھی ہم اس دنیا میں فرض کر رہے ہیں, دنیا کی عیاشی میں, وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا. کسی کافر کے پاس آ گیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, اے یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے, تو دنیا کی چیز بتائیں, سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی. پیسہ, آپ پیسہ مانگیں گے, اور بھائی دنیا کے لحاظ سے دنیا میں جو عیاشی کی چیزوں میں ہے نا سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے, ہے بھائی 4 شادیاں مانگیں گے, پٹیں گے جیس جس دن مل گئیں اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا ہوں. 4 شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں. اچھا آپ سدا بہار جوان, سدا بہار کوچ سروس والوں سے تعلقات تو نہیں ہے جو کوئٹہ کوچ سروس سدا بہار فرشتہ ہے. اچھا آپ, ابے بھائی جلدی بتاؤ یار تم سب سے پہلے کیا مانگو گے جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیاشی کے لیے. شہرت, ارے بھائی شہرت مانگو گے کل مر گئے, آپ نے پیسہ مانگا کل فالج ہو گیا, تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے. اچھی صحت مانگی, ٹھیک ہے اچھی صحت مل گئی, پھر اگلے دن انتقال ہو گیا, مزہ نہیں آیا اس طرح. بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے, وہی یار شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس, یہ انڈے والے برگر کی نشان, بیگم صحیح ہو جائے, وہ نہیں بھی صحیح ہوئی تو کتنے دن کی زندگی ہے یار. کیا جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نہیں زندہ رہتے کیا. اور بھائی جان آپ بتائیں نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, نیک انسان یار مزہ نہیں آیا, وہ عیاشی کی بات کر رہے ہیں آپ نیک انسان بن رہے ہو جی. ویری گڈ, سب سے پہلے نہ ختم ہونے والی صحت مند زندگی, سمجھتے ہو, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے, موت. بڑے بڑے عیاش آئے پتلی گلی سے نکل گئے, سب سے بڑا عیب اس دنیا میں کیا ہے, فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی ہے. تو ایسی عیاشی کا کرنا کیا ہے جس کے بعد آگے موت ہو. ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار, مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب دیا. دانیال بھائی زندہ باد, صحیح جواب دیا. یہ زنگر برگر کھاتے ہیں, یہ پیزا کھاتے ہیں, اور یاد رکھو زنگر برگر اور پیزا مزید کھایا تو جتنا رہنا تھا نا اتنا بھی نہیں رہو گے, یہ ذہن میں بتا دوں میں, کیونکہ پیزا کھانے والے کا انہ للہ جلدی ہوتا ہے, تو روٹی کھایا کریں, ٹھیک ہے نا. بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں نا ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے مجھے ایک بات بتاؤ. ایئر کنڈیشن روم میں آپ کو رکھا ہوا ہے, صبح شام زنگر برگر کھلایا جا رہا ہے, صبح شام ہر طرح کا پروٹوکول, لوگ آپ سے آئے گلے ملے, یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی, یہاں آئے کیسے. آپ کہیں یار پھانسی کا مجرم ہوں, کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا, تو چونکہ سیاسی مجرم ہوں لہذا ذرا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے. آپ فوراً بول کے فوراً پیچھے ہٹ گئے, بھائی تو میں تیرے سے گلے نہیں ملوں گا کہیں یہ نحوست, یہ سوچ ہوگی نا آپ کی, بولو گے میں اپنے جھونپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار, وہ جھونپڑا میرے لیے زیادہ اچھا ہے کم از کم لٹکنے والا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پھانسی کے مجرم کو جیل سے اس شرط پہ رہائی دی جائے کہ تو پہلے ڈیفنس کے ہزار گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے, تو ہم تجھے جھونپڑی میں رکھیں گے مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی؟ ختم. فوراً قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا یار گزارا کر لوں گا جھونپڑی میں بھائی, گرمی میں گزارا کر لوں گا, مچھروں میں گزارا کر لوں گا, یہ جو ہر وقت موت کا پھندا لٹکا ہوا ہے نا, اس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں. تو بھائی دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ, فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے, قارون سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے. دو مثالیں اللہ نے ایسی خاندانی بیان کر دی کہ اس کے بعد اب نہ مال میں وہ جان رہی اور نہ حکومت. دیکھو دنیا دو چیزوں کا نام ہے نا, میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت کی محبت اور جاہ, بڑا بننے کا شوق, یہ دو چیزیں نکل جائیں. اگر ہو تو اللہ کے لیے ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. حکومت چاہیے اللہ کے لیے چاہیے, عہدہ چاہیے اللہ کے لیے, کیونکہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. لیکن دنیا برائے دنیا اگر ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ عزت نہیں مل سکتی. اس کا جو جاہ و جلال تھا, کتنی عزت, ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں, اتنی پاور. وفرعون ذی الاوتاد, قرآن کہتا ہے جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے. کھونٹا جب گڑتا ہے تو کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا. تبھی جو قربانی کی گائے آج کل لوگ باندھ رہے ہیں نا, کس سے باندھ رہے ہیں؟ کھونٹے سے. اور چور بڑا ہوشیار ہے, وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے, گائے اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہے. تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے, ایسا پاورفل. اور قارون کتنا مالدار. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, قرآن کہہ رہے طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے, چابیوں کا اتنا بوجھ. اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے, جو نوٹ کسی بھی وقت گورنمنٹ چاہے تو منسوخ, وہ گولڈ ہوتا تھا, سونا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, مگر کہاں گئے بھائی وہ فرعون؟ کہاں ہیں آج کل؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دریا میں غرق ہو گیا, تو نہ بھی ہوتا تو بھی زندہ ہوتا اب تک. وہ تو اللہ نے تباہ کر دیا اس کو, نہ بھی اللہ تباہ کرتا تو فرعون اب تک تو ویسے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا. اتنی لمبی عمر تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. قارون اگر زمین میں نہ بھی دھستا تو مارکیٹ سے اب تک شارٹ, اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا. تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. تبھی تو ہم نے شعر سنایا تھا نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. تو سب سے پہلی چاہت, جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو تو سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ صحت مند صرف زندگی نہیں, کیونکہ بعض دفعہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے. کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, آدمی کہہ رہا ہے یار جان چھوٹے. صحت والی زندگی, تاکہ تھوڑی لذت بھی ہو, دائمی تو ہو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مسور کی دال بھی کھائیں گے مگر ہمیشہ کھائیں گے. اور دال چاول کھایا کرو شوق سے. دال چاول جو ہے نا, ابلے ہوئے چاول, مسور کی دال. ہٹو بچوں, نام آ گیا تو میں نے کہا میں اتنے شوق سے کھاتا ہوں نا مسور کی دال اور چاول کہ یہ توہین ہوگی کہ اس کا تذکرہ آئے اور میں اس کا عزت اور احترام کے ساتھ تذکرہ نہ کروں. پتہ نہیں لوگ اتنی لذیذ چیز کو کھاتے کیوں نہیں ہے شوق سے, بڑی مزے کی ہوتی ہے. اور ہم اس میں دال کے نا پورے پورے ڈونگے اڈیلتے ہیں. یہ جو ہے نا ایک چمچ یوں چھڑکا دیا, یہ نہیں تیرتا واؤ چاول اس میں, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا مجھے بابت. تو خیر, تو اللہ تعالی, ہاں اب فرشتہ آیا آپ کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو شکر ہے آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا. تو میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ کیا بتایا کہ بھائی ایسی صحت مند زندگی جس میں موت نہ ہو. پہلا عیاشی کا اسٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ مل گئی تو باقی کچھ نہ بھی ملے. ہٹو بچوں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ مل گئی تو یہ بھی بہت ہے. علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث مفسر ہیں, انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ جنت اگر محلات نہ ہوتے مٹی کے گھروں دے ہوتے، جنت سونے چاندی کے محل نہ ہوتے، اور جنت میں یہ پرندوں کا گوشت اور یہ کچھ نہ ہوتا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں سیدھے سیدھے کھچڑی ہوتی ایک بات ہے، پھر بھی وہ اس دنیا سے اچھی تھی، کیونکہ ان مٹی کے گھروندوں میں بھی رہنا ہمیشہ ہے اور یہاں سونے اور چاندی کے محلات سے بھی نکلنا ہے۔ ایک مثال دی تھی نا میں نے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ مثالیں جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے دماغ میں کھوپڑی میں بیٹھتی ہیں۔ میں بتا رہا تھا نا بھائی میں کسی کے بنگلے کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے بنگلے والے کو میں پہلے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رہنے والے کی عمر زیادہ لگ نہیں رہی ہے، ان کا 10-12 سال میں انا للہ ہو جائے گا۔ تو اتنا خوبصورت بنگلہ وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں آپ، تو بھائی بڑی مضبوط دیواریں، دل چاہتا ہے میں ان کی ہڈی پکڑ کے موڑوں، بولو یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو آپ، ان میں جان نہیں ہے، ان میں وہ سریا نہیں ڈالا جو اس مکان کی بنیادوں میں آپ نے سریا ڈالا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی جان؟ اچھا میرا بچہ بھی بھائی جان کرنے لگا، وہ بھائی اس طرح بولتا ہے چھوٹا بچہ۔ تو سب سے پہلی چیز آپ اس فرشتے سے عیاشی کے لیے کیا مانگ، ابھی میں نے آپ کو انڈے والے برگر سے نکال دیا ہے، تھوڑا سا ہم کس کی طرف آ رہے ہیں؟ زنگر کی طرف ابھی تھوڑا تھوڑا چل پڑے ہیں، سوچ کو اوپر، میں نے تبھی کہا تھا نا ایک گھنٹہ اس سے مانگنا سوچنے کے لیے خاری۔ تو پہلی چیز آپ نے کیا خاندانی مانگو گے؟ اب فرض کر لو آپ کو وہ مل گئی، ابھی کوئی آپ کو آ کے بتا دے کہ یار تمہیں ایسی زندگی اللہ نے دے دی ہے کہ، یا کوئی ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ ایسی ویکسین ہے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور موت کو اس ویکسین نے کیا کر دیا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم۔ کروڑوں اربوں روپے میں بھی مل رہی ہوگی تو لوگ عمران خان کو مل جائے، وزیر اعظم کو، اور قیمت یہ مانگی جائے کہ وزارت چھوڑ دو، وزارت چھوڑ دو تو یہ ویکسین آپ کو دے دی جائے گی۔ مسلم لیگیوں کو کہا جائے کہ اپوزیشن سے بھی ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے نا، ہر آدمی ویکسین خریدے گا، بولے گا بھائی وزارت گئی تیل لینے۔ ریاض ملک کو کہہ دیا جائے کہ بحریہ ٹاؤن آپ کا ہے، آپ ایک انجیکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ لگے گا تو آپ ہمیشہ جوان بھی رہو گے اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی، اس کے بدلے میں آپ بحریہ ٹاؤن دے دو، فوراً سے پہلے دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ فوراً سے پہلے، اور ہمیشہ کا مطلب قیامت تک کی زندگی، ہمیشہ نہیں، پھر بھی لوگ سودا کر لیں گے، یار جب تک یہ کائنات ہے ہم زندہ رہیں گے۔ تو بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے بعض دنیا میں ارب پتی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اربوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہماری باڈی کو سیو رکھا جائے، اسے گلے نہ دیا جائے، اور ان کا خیال ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہو، تو اب ان کی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے نا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں، غریب اچھا ہے آرام سے کھا پی کے تمیز سے مر جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مردوں کو زندہ کریں گے، تو ہم سے اگر مشورہ لیا تو ہم کہیں گے حضرت انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے تھے، ایک دفعہ ان کو ذرا زندہ کر لیں، آپ کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا اور بندہ بھی زندہ ہو جائے گا، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ مار دیتے تھے، یہ فالٹ ہے، ٹھیک ہے نا، فالٹ کا مطلب انسان میں یہ فالٹ ہے کہ اس کو اگر موت کے بعد زندگی ملے گی تو بھی تھوڑی دیر کے لیے، وہ جب زندہ کرتے تھے نا پھر کہتے چل واپس، اب زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اب تو گھومے گا بڑے آرام سے، واپس ریورس وہی ہو جائے گا جو اس آدمی نے کہا تھا نا، ان دو کو پرانے والی حالت پہ لے آؤ دوبارہ۔ تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کی زندگی، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، سب سے بڑی زندگی۔ یہ میں نے عورت کا ذکر اس لیے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو شکایت ہوتی ہے ہمارے ٹاپک پر تو بات ہی نہیں ہوتی، تو میں نے بتا رہا ہوں بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے، اس کی ضرورت مردوں کو بھی ہے اور خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہے، اور بتا کیا چاہیے؟ اب بتاؤ کیا مانگو گے؟ اب تھوڑا سا تو مینٹل لیول آپ کا اوپر ہو گیا ہے نا, اب بتاؤ دوسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ وہی ہے نا, ساری چیزیں مجھے ہی لکھ کے دینی پڑیں گی. اب ہر ایک کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, کسی کی ترجیحات کچھ ہوتی ہیں, کسی کی ترجیحات, تو بولو کیا مانگو گے دوسرے نمبر پہ؟ بولو یار خدا کے لیے جلدی بولو, بھائی میں آگے نہیں چلوں گا جب تک بولو گے نہیں. یار ہم نے تو آپ کو سکھانا ہے نا, سمجھانا ہے, تو ایسے بیان میں کرتا رہوں تو یار یہ کیا مطلب؟ جو مانگوں مل جائے تو وہ بولے گا کمبخت یہی تو بول رہا ہوں کہ کچھ مانگنا, ہر خواہش تو کہہ رہے میں یہی اسی کام کے لیے تو آیا ہوں, خواہش پوری ہو جائے. اور پھر تو بولے گا ہر خواہش پوری ہو جائے, فرشتہ کے میٹر شارٹ ہو گیا نا, پھر یاد رکھو پھر وہ الٹا بھی کرتا ہے. ہاں وہ جب اتنی پاور کے ساتھ آیا ہے نا, اس کا میٹر گھوم گیا. ابھی کہہ رہے فرشتوں میں بولوں گا مجھے ایسا بنا دو کہ جو مانگوں مل جائے, تو وہ کہہ رہا ایسا بن گیا نا اب مانگ. دوسرے نمبر پہ کیا مانگ؟ کیا بول رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو اس سے بڑی کوئی دیکھیں, یہ تو دنیاوی, یہ تو اخروی نعمت ہے نا. ابھی تو وہ عیاشی کی بات کر رہا ہے, یہ تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں جنرلی عام آدمی کی سطح کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں, دنیا کی عیاشی, جو عیاشی کرنے والے لوگ جس قسم کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ کے بندوں, اس کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا پہ حکومت مانگو گے, چلو یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. اور نہ ختم ہونے والا پیسہ, نہ ختم ہونے والا پیسہ, چلو یہ بھی صحیح ہے. اسپیسیفک چیزیں مانگو نا, متعین چیزیں مانگو. اور دیکھو میری نظر میں دو چیزیں ہیں جو اس کے بعد آپ کے لیے سب سے, ہر آدمی میں اس میں ترجیحات مختلف ہو سکتی, اس کے بعد انسان اچھی شریکہ حیات مانگتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی. آپ اگر بولو گے پیسہ مانگوں گا تو وہ بھی مل جائے گی مجھے, نا 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 نا, یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے. اگر دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے ہیں نا, آپ نے کہا میں سب سے دولت مانگوں گا. میں نے بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جن کی بیگمیں ان کو جوتے طبیعت سے لگا رہی ہیں, سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو آپ یہ سمجھو گے نا دولت مل جائے گی تو پھر یہ نعمت تو خود بخود آٹومیٹیکلی مل جائے گی, اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی, کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزارتا. آپ جوان بھی ہو ہمیشہ بھی زندہ رہو گے, لیکن آپ ہو گے الون, ٹھیک ہے, اکیلے, زندگی کا مزہ کرکرا. انسان کو اچھی لائف گزارنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو اس کے لیے چاہیے وہ کیا ہے؟ اچھی شریکہ حیات, عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. تو میں ہوں گا تو دوسرے نمبر پہ مانگوں گا بھائی یہ ہول سیل کے حساب سے چاہیے ہمیں, ٹھیک. اب آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا اپنا ہیڈ ایک ہے بھائی, کیا چاہیے بھائی؟ 50-60 اور زیادہ کر لو, 70,000 کر لو, وہ تو دینے کے لیے تیار ہے نا. تیسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ بولتے کیوں نہیں یار, میں بیان چھوڑ کے چلا جاؤں گا جب تو ابھی فرشتہ بیٹھا ہوا آپ کو چیزیں دے رہا ہے, اس میں اتنی سستی کر رہے ہو, تو آگے جب محنت سے جنت کمانے, فری پھوکڑ کی جنت قبول نہیں ہے بھائی. فری پھوکڑ میں فرشتہ آگے کہہ رہا ہے یہ تو وہ بولتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو جب وہ کہے گا یہ عمل کرو گے تو پھر ملے گی, تو عمل کہاں سے کرو گے؟ ارے فرشتے نے آ کے آپ کو بولا کہ یہ چاہیے, تو وہ چاہیے میں آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہو بولنے میں, تو عمل میں کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ جلدی بتاؤ تیسرے نمبر پہ. دیکھو تیسرے نمبر پہ انسان کو اچھے گھر کی ضرورت ہوتی ہے, روڈ پہ تھوڑی رہے گا ہیں, ابے ساری زندگی کیا شریک حیات کو لے کے روڈوں میں گھومے گا؟ کیا خیال ہے؟ جگہ تو ہو نا جہاں اصل گھر تو ہو. تو تیسرے نمبر پہ کیا مانگے گا وہ؟ گھر, لگژری جگہ پہ گھر ہو, ڈیفینس میں, ملیر کینٹ میں,
या और कोई अच्छे डीएचए बन रहा है अभी बहुत दूर बन रहा है, या और कोई सोच लें गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमेरिका में चाहिए मुझे, ठीक है ना, सोच के आप बोलोगे भाई मुझे स्विट्जरलैंड में चाहिए, इतना बड़ा कम से कम होना चाहिए, इतना बड़ा भी ना कर दो कि सोचने पर फुटबॉल का मैदान बन जाए वो घर ही ना रहे भाई इतना बड़ा घर मुझे चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसमें बाव हो, सही है ना, जिसमें हर तरह की इंटरटेनमेंट का सामान हो, और लग्जरी घर में खादिम भी होते हैं, खिदमत गुजार, ये सारी, क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं, जरूरी नहीं कि पैसा हो तो आपको इस तरह का घर मिल जाए। तो ऐसा खूबसूरत खानदानी मुझे क्या चाहिए, घर चाहिए, फिर पैसा भी चाहिए, तो इसके बाद आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी शुरू। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई आपको मोटिवेट करने के लिए किसी अंग्रेज का लेक्चर आप सुन रहे हो, वो किस तरह से मोटिवेट करते हैं, भाई अच्छे काम किया करो, थैंक यू किया करो, अच्छे, यही ना मैनर्स, मैनर्स सिखा रहे होते हैं ना, अरे गोरे क्या सिखा रहे होते हैं भाई, मैनर, तमीज से बात किया करो, थैंक यू किया करो मुस्कुरा के बात, और ये वो अपने मुलाजमीन का ख्याल रखो, ये सब मैनर्स पैदा करने के लिए उनके यहां मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, ठीक है ना, कि विजन बनाया करो, ये किया करो, वो किया करो, मोटिवेट कैसे करते हैं, उनके पास क्या है मोटिवेशन के लिए बताओ, कोई ढंग की बात इन लोगों के पास नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल तो मैं अक्सर देता हूं, मुमकिन है पुराने लोग बोर हो जाएं कि मुफ्ती साहब ये मिसाल बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन जो अच्छी मिसाल होती है ना वो अगर कई बार भी बयान कर दी जाए बात समझाने के लिए तो गलत नहीं है, क्योंकि आज किसी और उसमें मैं बयान कर रहा हूं ना पैराए में। अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर एक मिसाल लाजमी देते हैं कि देखो दुनिया से हम सब ने जाना है, जब हम दुनिया से जाने वाले होंगे तो आप पीछे मुड़ के देखना चाहोगे कि मैंने लाइफ कैसी गुजारी, गंदी लाइफ गुजरी होगी, चोरियों में, चुकारियों में, चर्स में, और उल्टी सीधी हरकतों में, कानून तोड़ने में, तो आप ये सोच के दुनिया से जाओगे कि मैंने कोई अच्छी लाइफ नहीं गुजारी, सुकून से नहीं मरोगे आप। और अगर आप कुछ अच्छा करके चले गए, कोई इंसानियत की खिदमत करके चले गए, कुछ अच्छा करके चले गए, फिर जब आप मौत के वक्त पीछे देखोगे तो आपको लगेगा कि मीनिंगफुल लाइफ मैंने गुजारी है। इस मीनिंगफुल लाइफ से आपको इत्मीनान होगा कि मेरा दुनिया में आना जाया नहीं गया। इस इत्मीनान के साथ आप दुनिया में जाओगे। घोरे बैठे हुए होते हैं, हिंदू बैठे हुए कहते हैं नारे तकबीर, उनका जो भी नारे तकबीर, क्या खानदानी मिसाल दे दी, और सब में एक बिजली की तरह एक जज्बा भर जाता है। बड़े बड़े खानदानी आदमी वो बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं, वो ये कहते हैं दुम में आग लगा दी, वो मिसाल ये देते हैं, बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं कि दो चिड़िया जो है ना उड़ती भी जा रही थी, दो चिड़ियाएं क्या कर रही थी, उड़ती भी जा रही थी, उनका ख्याल था हमारी स्पीड बहुत तेज है, ऊपर से एक जेट तैयारा गुजरा जूम करता हुआ ना, इतनी स्पीड से गुजरा कि वो छोटी चिड़िया के तो पर ही झड़ गए और वो लुड़खड़ाने लगी। तो वो छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया से पूछती है कि आंटी ये भी हमारी तरह का उड़ने वाला परिंदा है, लेकिन इसकी स्पीड में और हमारी स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसकी इतनी स्पीड की वजह क्या है? नहीं यार, यार क्या करें यार, ये इतनी स्पीड से गया कि हमें हिला के रख दिया इसने, क्या वजह है? तो वो जो अंटी चिड़िया थी ना, अव्वल तो उसने अंटी का लफ्ज सुनते ही टेंशन में आ गई होगी, लेकिन उसने कहा कि देखो फर्क इसमें और हम में ये है कि इसकी दुम में आग लगी हुई है, हमारी दुम में आग, बोलो भाई, वो आग लगी होती है ना पीछे, अगर कोई हमारी दुम में आग लगा दे ना, तो दुम में आग, ये मोटिवेशन का काम यही होता है कि आपको या तो मिर्चे लगा दे या आपकी दुम में आग लगा दे, आग लगेगी तो भागोगे, फिर जिस सिम्स में कर देगा ना आप भागते चले, फिर इतना भागोगे कि लोगों की पकड़ाई में नहीं आओगे आप। तो वो चिड़िया ने कहा कि बहन इसकी दुम में आग लगी हुई है और हमारी दुम में आग नहीं लगी। तो मोटिवेशनल स्पीकर का काम यह होता है कि अच्छे अमल पे लाने के लिए आपकी दुम में आग लगाए, दुम में आग लगाने के लिए मिसाल दी जाती है कि भाई देखो मरना सबने है, जब मरते हुए पीछे मुड़ के देखोगे تو میننگ فل لائف ہوگی، تو سکون سے مرو گے، اور میننگ فل لائف پان گٹکوں میں کم بہت اور چوریاں اچکو الٹے کاموں میں لگا دی تو سکون کی موت نہیں ہوگی. اس سے ہندوؤں کی اور انگریزوں کی دم میں کیا لگ جاتی ہے؟ آگ. حالانکہ اس میں آگ لگانے والی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس آگ لگانے والی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسی فالتو مثالوں سے سمجھا رہے ہوتے ہیں بات. میں نے جب یہ مثال سنی نا کسی موٹیویشنل اسپیکر سے، یوٹیوب پہ وہ مثال دے رہا تھا، میں نہیں سنتا موٹیویشنل اسپیکر کو، ایک آدھ دفعہ کسی نے کوئی کلپ بھیجا تو کہ بھائی یہ مثال بڑی اچھی ہے سن لیں، تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں. میں نے کہا اس مثال میں سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے، کوئی عقل مند بیٹھا ہو بولے یار جب مر ہی رہے ہیں تو بھاڑ میں جائے، اچھی لائف گزاری کے بری لائف گزاری. کیونکہ انسان ہمیشہ فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے، پاس کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا. کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک آدمی کے 50 سال ایئر کنڈیشن روم میں گزرے، عیاشی میں گزرے، اسے بتایا گیا کہ کل آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، ہے بھائی وہ فیوچر پاس کا سوچ سوچ کے خوش ہو رہا ہے، یار بڑی میننگ فل لائف میری، یعنی عیش و عشرت والی لائف میری گزر گئی، چلو میں نے اتنا اچھا کھایا اتنا اچھا پیا ایسی لائف گزاری، کل لٹک جائیں گے تو کیا ہو گیا؟ کوئی بات بھائی، 50 سال تو اچھے گزر گئے نا، ایسا ہوگا؟ بولے گا یار یہ کیا یار، کل لٹک جاؤں گا. اور ایک آدمی وہ ہے جس کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری، بلکہ وہ پھانسی کے یعنی گھاٹ میں گزری ہے، اس کو بتایا گیا کہ تم لٹکنے والے ہو اور ٹینشن میں گزری، آج اعلان ہوتا ہے کل تمہاری رہائی، تو کون خوش ہوگا؟ فیوچر کا دیکھ کے انسان ہمیشہ خوش ہوتا ہے، پاس کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا. اس پاس کا سوچ کے خوش ہوتا ہے جس کا فیوچر پہ اثر ہو رہا ہو. جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، ابھی پرچہ نہیں آیا، پاس میں آپ نے تیاری فل کی ہے، پوری کتاب رٹ لی آپ نے، آپ کو پتا ہے کہ پوری کتاب کے اندر سے ہی آئے گا نا پرچہ، اور کتاب ہم نے پوری یاد کر لی ہے، تو پاس آپ کا محنت میں گزرا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ فیوچر میرا اچھا ہوگا، اس پاس کا فیوچر پہ کیا ہونے والا ہے؟ اثر پڑے گا. اب پاس ٹینشن میں بھی گزرا ہے نا، کوئی بات نہیں یار، مستقبل اچھا ہونے والا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور اگر پاسٹ میں آپ نے تیاری نہیں کی اور آپ کو پتا ہے پرچہ سامنے آنے والا ہے، ہاتھ پاؤں پھولنا شروع، وہ پاسٹ کی عیاشی اور اس کی خوشیاں آپ کو خوشی نہیں دیں گی. تو بھائی آپ نے میننگ فل لائف گزاری، اگر اس میننگ فل لائف کی بیس پہ آگے آپ کو کوئی اچھی لائف مل رہی ہے تو بہت اچھی لائف گزاری، کچھ بھی نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یار میری میننگ فل لائف کی تو ساری ایسی کی تیسی ہو گئی، مجھے تو اس کا کوئی اجر ہی نہیں مل رہا. سالا وہ ٹماٹر بیچنے والا معذرت کے ساتھ، وہ چور اچکا، وہ بھی ساتھ والی قبر میں اسی پروٹوکول کے ساتھ، اور میں نے انسانیت کے لیے اتنی قربانی دی، جن کے لیے قربانیاں نہیں کم بات وہی قبر میں پھینک کے جا رہے ہیں مجھے، وہ میرا بھائی جس نے باپ کو کبھی پوچھا نہیں ہے بھائی، جو ہمیشہ باپ کو ستاتا رہا، اس کو بھی وہی قبر مل رہی ہے، اور میں نے اپنے باپ کے لیے اتنی قربانیاں دی، وہی باپ آج مجھے ساتھ والی قبر میں ڈال کے جا رہا ہے، تو میری تو زندگی اور میری قربانیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کیا موٹیویشن ملے گی بھائی اس سے؟ اس سے دم میں آگ لگے گی؟ کیا ہو گیا؟ اس قسم کی مثالیں جو غیر مسلم موٹیویشن دیتے ہیں نا، ان کی مثالیں اس سے زیادہ نہیں ہوتی. انسان کو خدا کی قسم، انسان کا بچہ بنانے کے لیے آخرت کا تصور کے بغیر انسان کو انسان کا بچہ بنانا ممکن ہے ہی نہیں، ناممکن ہے کسی کو اچھا انسان بنا دو. آپ کہہ سکتے ہیں یار اتنے سارے انگریز اچھے بن گئے، اور نہیں بنے اچھے، اچھے بنے ہوتے تو سب سے پہلے خدا کو مانتے نا، جس نے پیدا کیا، خدا کو، گاڈ کو، جس نے پیدا کیا، جو کریئٹر ہے، اس کو اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے. انسانوں سے تعلقات کے خواہاں ہیں کہ انسان سے، کیونکہ انسانوں کے انسان سے مفاد ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو مینرز انگریزوں نے سکھانا شروع کیا پتہ ہے کہاں سے آئے ہیں؟ جب مذہب کو انہوں نے نکالا نا اپنے ملکوں سے، تو چوریاں پہلے تو پادری موٹیویٹ کرتے تھے نا عیسائیوں کو، بھائی آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. جب انہوں نے مذہب کو نکالا تو مذہب نکلتے ہی جنت جہنم بھی کیا ہو گئی؟ نکل گئی. کیونکہ سائنسدان تھوڑی بتاتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں، تو مذہب بتاتا ہے نا. مذہب کو جب انہوں نے سائڈ پہ لگایا تو اب لوگوں کو اچھا کیسے بنائیں. اب ہوا یہ تھا, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کو ملے گا, کمپنیوں میں ملازمین نے کام کرنا چھوڑ دیا, تنخواہ پوری لیتے تھے اور کام میں کیا کرتے تھے, ڈنڈیاں مارتے تھے. تو انسان انسانوں سے مفاد حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو اچھا بنانا چاہتا ہے. ایمانداری ہوگی تو ہماری فیکٹریاں چلیں گی, نوٹ آئے گا, روکڑا آئے گا. نہیں آ رہی بات. گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ عوام کو حکومت کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے, اس کا مطلب تاکہ سب لوگ تمیز سے چلیں, ہم حکومت امن اور شانتی کے ساتھ کریں, یہ مقصد ہے. اچھائی برائے اچھائی مقصد نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, جن ملکوں میں قانون کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے وہی دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. نہیں آ رہی بات, صحیح ہے نا. جن ملکوں میں انسانیت کا سب سے زیادہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا, وہی دوسروں کے لیے اصول ان کے کچھ اور ہیں. وہ سارے رائٹس جب کسی اور کنٹری پہ وہ اٹیک کرتے ہیں, اٹیک کرنا بھی اللیگل, اور اٹیک کرنے کے جو بم استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی سارے کیا ہیں, وہ بم استعمال ہو رہے ہیں جو پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن نے پابندی لگائی ہوئی ہے کر رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ دیکھ لو نا آپ, ساری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, ظلم. اور اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق میں ہمیشہ ووٹ جاتا ہے, ایک دو کنٹریز ایسے ہیں جو اس کو ویٹو پاور استعمال کر کے اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں اس مسئلے کو. وہ ایک دو کنٹری ویٹو پاور استعمال کر کے کیوں کشمیر کے مسئلے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں, ان کے اپنے ذاتی مفاد. فلسطین پر اسرائیل کا ساری دنیا جانتی ہے ناجائز اور حرام قبضہ ہے, اور ساری دنیا اس کے خلاف ہے. اقوام متحدہ میں فرانس بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دیتا ہے, پیرس بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دے گا, اور جتنے یورپی کنٹریز ہیں سب اسرائیل کے خلاف ہیں, ایک امریکہ اسرائیل کے حق میں ووٹ دے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حالانکہ یہ اسے خود پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے آج تک اسرائیل کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو بھائی آپ جب مینر سکھا رہے ہو دنیا کو تو یہ آپ کے لیے کہاں گئے یار؟ کیا کریں, میں پاس وہ تلوار کہاں ہے یار, وہ تلوار یہاں لا کے رکھا کرو بھائی. وہ کدھر گیا فہد؟ خود اس کا خود ہی مارکیٹ سے شارٹ. تلوار جو ہے نا ارتغل والی بیان میں جب یہاں لا کے رکھا کرو, وہ بڑی خاندانی تلوار ہے. ٹھیک ہے, تو جو اللہ کے خوف سے قانون کو فالو کرتا ہے وہ سب سے پہلے قانون کس پر اپلائی کرے گا؟ اپنے اوپر. سب سے پہلے اپنے اوپر فٹ کرے گا. وہ ایک فیکٹری میں ہمیں بلایا بیان کرنے کے لیے کہ جو ملازمین ہیں یہ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, ڈمکانا کر رہے ہیں, ان کو قرآن کی آیتیں سنائیں. میں نے بیان کیا ویل للمطففین, جو تنخواہ پوری لیتے ہیں کام میں ڈنڈی مارتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ نے یہ عذاب رکھا. پھر جو مجھے لے کر گئے تھے, میں نے کہا سیٹھ صاحب کو بھی ایک بیان میں نے کرنے کہ جو کام پورا لیں اور تنخواہ ٹائم پہ, بولو بھائی نہ دیں. یہ آیت ان کے لیے بھی ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو. گورا بھی کرے گا, گورا دیکھو معاملات میں ایک نمبر ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن وہ اس لیے ایک نمبر ہے کہ اس کو پتا ہے کہ حقیقی معنوں میں بزنس ایک نمبری کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں دو نمبریاں اس لیے ہیں, ابھی نچوڑ لو کل کی کل دیکھی جائے گی, اور اس سے اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں, اپنا امیج بھی خراب کرتے ہیں. لیکن یہی چیز اگر ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا ہے نا, ٹیشو پیپر مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, ہم صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں پیاس سے شہید ہو رہے ہیں بھائی, پانی لے کر گئے دوسرے نے. یہ وہ عرب ہیں, وہ عرب جو جن میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, جن کو کسی کا باپ بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتا تھا, صحیح ہے نا. ایسے جہالت کے گھوڑا آپ کا آگے نکل گیا تو تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکلا کیوں ہے؟ اس پہ قاتلانہ لڑائیاں ہوتی تھی. کیا ایک امی نے, ایک وہ پیغمبر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, کیسی ان میں ایک جو ہے نا آگ بھری ہے ان میں, کہ ادھر میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, شدید پیاس لگ رہی ہے, دوسرے نے پانی مانگا تو کہہ رہے ہیں اس کو پلا دو, مجھے بعد میں نہیں پیوں گا, ان کو پلاؤ پہلے. یہ کون سی ورکشاپ کرائی تھی بھائی انہوں نے؟ اور انہی کنٹریز میں جو بڑے دیانتدار بنتے ہیں, جو تھینک یو بات بات پہ, ذرا آپ ان پہ غربت مسلط تو کر کے دیکھو جو غربت ہمارے یہاں ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا, آسٹریلیا میں گیا ٹیشو پیپر, بولو بھائی, چینا جھپٹی ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں. تو پیٹ بھرے ہوئے آدمی کے اخلاق کا اعتبار نہیں ہوتا, بھوکے ننگا ہو پھر آدمی کسی دوسرے کو ترجیح دے, پھر پتہ چلتا ہے آپ کے اندر کتنا دم ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ پیٹ جب تونے بھری بھی ہوتی ہیں پھر یار تھینک یو چلتا ہے, بہت چلتا ہے. وہ ان سب کے پیٹ بھرے ہیں بھائی, اتنا اللہ نے وسائل دیے ہیں, اب مسکرا کے بات ہی تو کرنی ہے نا, اور کیا رہ گیا, تو کر لیتے ہیں تھینک یو, پھٹے بازی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, گھر میں 40 دن کھانا نہیں پکتا, روٹی نہیں ہے, بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں ام سلمہ سے, اور کہہ رہے ہیں بچے بھی لے آؤ. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے, نبی کی سنت پہ آج بھی لوگ عمل کرتے ہیں جو شریعت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. یہ ظرف آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گا. یہ گھٹیا پن جو ہمارے معاشرے میں آیا ہے نا, کہ ماں باپ اپنی اولاد کو روک رہے ہیں کہ اس پہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے, خدا کی قسم اخلاق بدترین اخلاق کی اس سے بدترین مثال نہیں ہو سکتی. اور یہ پورے یورپ میں ہے, پورے امریکہ میں ہے, کہ پیرنٹس بچہ نہیں پیدا ہونے دے رہے کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا پڑے گا خرچ. کیا مینرز بھائی, کیا مینرز ہے یہ, یار اپنی اولاد پہ آپ خرچ کرنے کے لیے کہ یار خرچ نہ کرنا پڑے, نسل کیا کر رہے ہیں, کیا فائدہ غریبوں کو کھانا کھلا کے. تو یہ مینر وینر کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, صحیح ہے نا, سب بکواس ہے. میں پھر وہ مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست کی کال آئی, کہنے لگے یہاں میرے جو والدین ہیں نا, میں ان کو علاج کے لیے کینیڈا لے کر آ رہا ہوں, کیونکہ یہاں علاج بہت اچھا ہے, بوڑھوں کی بڑی کیئرنگ ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, گھڑی رکھو سامنے یار. بوڑھوں کی کیا ہوتی ہے, بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے بوڑھوں کے ساتھ. پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک, 10 منٹ رہ گئے اذان میں, 10 منٹ. پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک, بولو بھائی, نہیں ہوتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ پاکستانی ہو, اتنے پیسہ خرچ کر کے اپنے بوڑھے باپ کو علاج کے لیے کینیڈا بلا رہے ہو, کیا کسی کینیڈین میں دم ہے؟ نہیں آ رہی بات, کیسے سمجھائیں. وہ امریکہ کی پولیس والا ایک بھائی ہوا تھا, وہ بھی چلا گیا یار. میں نے کہا کسی کینیڈین میں یہ دم ہے کہ اتنی تنخواہ میں, محدود تنخواہ میں, اپنے بوڑھے باپ کو ایک غریب ملک سے اٹھا کے امیر ملک لا کے لاکھوں روپے خرچ کرنا اس کے علاج پہ, اس لیے کہ علاج یہاں, بولو بھائی, اچھا ہوتا ہے. اور میں نے کہا جو نرس آپ کے ابا کا اچھا علاج کرے گی, یعنی ایٹیٹیوڈ اس علاج کو ڈاکٹر کرے گا, جو اچھا سلوک کرے گی, آپ کو پتا ہے یہاں نرسیں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. جو نرس یہاں ہاسپٹل میں آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی, اس سے میری طرف سے ایک سوال پوچھنا, کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال کیا, ایکسکیوز می ضرور کہنا, کیونکہ مینرز بھی کوئی چیز. بولو بھائی, ہر بات کے آخر میں تھینک یو اور پہلے بھی پلیز. مینرز ہے بھائی, مینرز, یہ ٹوپی ڈرامے میں ہونے چاہیے, یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے یہ. اور یہ بھی ایک انگریز کی اچھی صفت ہے کہ چلو بات تو تمیز سے کرتا ہے نا, یہ کوئی بری صفت نہیں. آپ کے اچھا مینرز گئے تیل لینے, تو ہمیں بھی ہمارے اندر یہ ایپ ہے کہ ہم تمیز سے بات نہیں کرتے, یہ بڑی بری بات ہے. تو لیکن اتنے سارے محنت لگا کے بھی نا بھائی, ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں. ہمارا پاکستانی کینیڈین اپنے ابا کو علاج کے لیے کہاں لے کے جا رہا ہے, بھولا نہیں ہے وہ ابا کو. تو میں نے کہا اس نرس سے پوچھنا, پلیز ایکسکیوز می, مفتی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ جو یہاں میرے ابا کے ساتھ اتنی خدمت کر رہی ہیں, اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع, اولڈ ہوم میں جمع کیوں کرایا آپ نے؟ پہلے تو اپنے ابا کا حق ہے, دوسرے ابا بعد میں. تو آپ کو چاہیے جاب چھوڑو, گھر میں جا کے اپنے ابا کو گھر میں رکھو. وہ کہہ سکتی ہے کہ اولڈ ہوم میں وہ زیادہ سیو ہیں, زیادہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. او بھائی, بوڑھے کو سب سے پہلے وحشت دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اس کے ساتھ کوئی آ کے اس کی سنا کرے، اس کے ساتھ بیٹھا کرے. اس کی اہمیت اور ضرورت بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں جہاں اولاد کو نعمت قرار دیا، پوتوں نواسوں کو بھی نعمت قرار دیا ہے کہ بڑھاپے میں وہ بھی آپ کی تنہائی دور کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے جا کے پوچھنا، اگر وہ اپنے ابا کو بھی فری پھوکٹ میں اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے، کہنے لگے کہ لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، مان لوں گا. میں نے کہا ان کی فضیلت پر ایک بیان کروں گا. اور یہاں جو نرس آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ اس کو وہاں لے کر گئے ہیں، اس سے پوچھو جتنا گندا سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہو، کیا گھر میں اپنے ابا کے ساتھ کو بھی ابا کو بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گی بھائی میں جاب ہی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اپنے بوڑھے باپ کو کھلا سکوں، اولڈ ہوم میں جمع کرنے کی نوبت نہ آئے. میں نے کہا یہ نرس جنت میں جائے گی، وہ اتنا اچھا سلوک کرنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گی. کیسے سمجھائیں بھائی؟ میرے پاس اردو میں اس سے زیادہ اچھا سمجھانے کا کوئی طریقہ ہے نہیں. تو یہ موٹیویشن، موٹیویشن یہ جو مصنوعی موٹیویشن ہوتی ہے نا، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. خاندانی موٹیویشن وہ ہے جو کس نے کی ہے؟ قرآن نے. اور بھائی جنت ملے گی جنت. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا، رونے لگے. کسی نے پوچھا موت کے خوف سے رونے؟ فرمایا نہیں، خدا کی قسم نہیں. فرمایا شدید گرمی میں جو اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا اور پیاس سے زبان خشک ہو جاتی تھی، وہ لذت اب ہمیشہ کے لیے. یعنی خدا کو راضی کرنے کا بھی تو ایک مزہ ہے نا، وہ مذہب ہمیشہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ختم. اتنی قربانی کہ شدید گرمی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا انٹروڈکشن کروا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کا حق سب سے زیادہ، اور اس سے محبت کرنے کا حکم. تو اتنی محبت اللہ سے ہو گئی ہے کہ جنت کے مقابلے میں، وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ بھوک اور پیاس کیا لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے. تو جس قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے میرے بھائی، وہ کیسی انسانیت کی خدمت کرے گی؟ وہ بے لوس ہو کے خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان کو کوئی دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہیے. تو سب سے بہترین موٹیویشن کس کی ہے؟ قرآن کی. آج ایک آدمی آیا اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے، وہ والدہ بیچاری بیمار تھی، بوڑھی تھی. مجھے کہنے لگا میری والدہ ہیں بیچاری پریشان ہیں، اب ان کو وہم ہو گیا ان پہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے. میں نے اس کی والدہ کو دیکھا، بہت تکلیف میں تھی بیچاری، گھٹنوں کی تکلیف اور بڑھاپے کی تکلیف. تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا، میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں ہاں، میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا. میرے لیے نا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا، ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی، اور میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں، اس کی سننا بڑی مشکل ہے. ظاہر بوڑھا ہے بیچارہ، بوڑھا تو بولتا رہے گا بولتا رہے گا، اور اس کو چاہیے کہ کوئی سنے. اتنا دیر سننا، پھر اس کو برداشت کرنا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میرے بھائی ایک ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا، ایک ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا. اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ. دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاس ہو جائے، جو ٹائم دکان پہ بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی، دنیا میں اس پہ ککھ بھی نہیں ملے گا. تبھی انگریز اس سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے، کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے، وہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ بھول جاتا ہے انسان، اور اس سے کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ. قرآن کو پتا ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا، کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی نہ معیشت مضبوط ہوگی. گورا سارا فوکس کس کو کر رہا ہے؟ کنٹری مضبوط ہو جائے. ہے بھائی بزنس اچھا ہو جائے. اللہ کو پتا ہے ان لوگوں نے تمہیں جنائے مانے, قرآن کیا کہہ رہے ہیں, حملته امه كرها ووضعته كرها, اس ماں نے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنائے. وحمله وفصاله 30 شهرا, اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا, ڈھائی سال اپنی گود سے چپکا کے رکھا ہے اس نے, ڈھائی سال, ایک سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہوتی تھی. اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی. بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے, پھینک کے چلی جاتی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ایدی سینٹر میں جمع کرا دیتی. کیسے پالتی ہے, کیسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے. اور کتنا بڑا رشتہ ہے ماں کا بھائی, دنیا میں اس سے بہترین رشتہ اللہ نے کسی کا خدا کی قسم بنایا نہیں ہے. اس سے بہتر محبت کی اور خدمت کی مثال ملتی نہیں ہے دنیا میں جتنی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے. اپنے ہی باڈی سے نکلا ہوا دودھ اسے پلاتی ہے, اپنی باڈی خرچ کرتی ہے اس کے اوپر. آپ کی باڈی بھی اس کی باڈی سے بن رہی ہے, آپ کو شیلٹر بھی دے رہی ہے, اور پھر ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے. کوئی ملازم رکھ کے دیکھ لو, ایک دن پکائے گا, دو دن پکائے گا, تنخواہ مانگنے آئے گا, پھر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کھا بھی رہے کہ نہیں کھا رہے. نہیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو. بھائی انتہا ہوتی ہے خدمت کی, 10 سال 20 سال, جب تک شادی نہیں ہو جاتی نا کون کھلاتا ہے؟ ہر وقت فکر ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا نہیں کھایا, یہ کھا لے وہ کھا لے, یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں. وہ بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ, کسی کو تنخواہ پہ رکھو, خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا, تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ. اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ, بولو بھائی, نہیں مانگتی. تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیس, بولو بھائی, بھول جاتا ہے. اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے, کھانس رہی ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا, آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا, وہ اپنے باپ کے زیادہ سوالات برداشت, بولو نا, وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا, پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں, معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا, تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا. ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے, دو تین سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. وہ مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے, میرے بابا ویسے. او بھائی, اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. ابا اما تو خراب ہوں پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم, اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے, بولو, زیادہ ہیں. جو احسان انہوں نے کر دیا, وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا, ایک ایک سوال کی پکھ لگا کے رکھی ہوئی, کچھ اور کام کر لو ابا, بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو. تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا, اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ, 20 مرتبہ پوچھا تھا, اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب, بولو, نہیں دیا. تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا, اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے, حقیقت تو یہ ہے, باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا, اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, فرمایا آرڈر نہیں دے رہا, حکم نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. جیسے کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا, ایسے وصیت کر رہا ہوں, حکم نہیں, وصیت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے, تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں. تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے. تو میرے ویسے جذبات بنے نا اس کی ماں کو دیکھ کے, اس جوان آدمی کے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا, ٹھیک ہے نا, مجھ سے تو کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس ایک دو باتیں میں نے اس سے کہ میں نے کہا بھائی اس خدمت کو ہلکا, اس کو ہلکا نہ, ابھی نہیں بولا جا رہا تو آپ سوچیں جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا. تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے, کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے. ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں, جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, کیسے پالتی ہے, کیسے پالتی ہے بچوں کو آپ کے, دیکھا کرو کیسے صبح صبح ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی, کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی, کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی. عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے, کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے, اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو, اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی ہو, ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا, آج وہ برداشت نہیں ہو رہی. کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو, باپ مر گیا فوراً ایدی سینٹر غسل کے لیے, ماں مر گئی ایدی سینٹر, او بھائی اب تو آخری سفر ہے, بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے, فخر کرے اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے مر گئی ہے, کیسے یہ ہے. اللہ کے ہاں میرے بھائی تمہاری دولت کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. تم کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ, پہلے انسان بنو, انسان کچھ دنیا سلوٹ کرے گی مرنے کے بعد, خدا نہیں مانے گا. بہت سے لوگوں کی قبروں پہ 21-21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے, بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں, آخرت میں پتا چلے گا کہ کتنی توپوں کی سلامی کا مستحق تھا, کتنی توپوں کی سلامی کا حقدار تھا, آخرت میں پتا چلے گا. تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں بات نکل گئی یار, کیا ہو گیا, کیا بات چل رہی تھی ہے. گوروں کے اخلاق تو وہ الگ تھے, ہاسپٹل بھی گیا تیل لینے, بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, یہ موضوع میں لاتا نہیں ہوں. کیا ہاں یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, خواتین کے بالوں کا مسا کیا مردوں سے مختلف ہے؟ نہیں, کوئی مختلف نہیں ہے, وہی طریقہ ہے. گھر میں کیا صرف شلوار پہن کر اور کرتے بنیان پہن کر رہ سکتے ہیں؟ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے جب کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں, تو اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے. باقی بھائی آدمی کو خود حیا آتی ہے نا, پراپر ڈریس میں اگر نہیں ہوتا تو اب آپ کی حیا کا مسئلہ ہے. تو میاں بیوی کا تو چلو ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا, لیکن حیا تو ہوتی ہے نا بلا وجہ. دیکھو آدم علیہ السلام سے جنت میں جب ان سے خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے لباس چھین لیا, حضرت آدم سے بھی اور اما حوا سے بھی. اب کوئی وہاں پر غیر محرم تو تھا نہیں, صرف میاں بیوی ہیں, لیکن جب دونوں سے لباس چھینا تو قرآن کہہ رہا ہے فتفقا یقطفان علیہما من ورق الجنہ, جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی باڈی کو چھپانے لگے. حالانکہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا, اس کے باوجود حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نارملی انسان کو اس حالت میں وہ اس کنڈیشن کو پسند نہیں کرتا, تو اس لیے اگر گھر میں صرف میاں بیوی بھی رہ رہے ہوں تو ڈریس پراپر پہنا کرو، اس سے طبیعت میں بھی حیا پیدا ہوتی ہے. جو خواتین سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں، ہاف سلیو پہنتی ہیں، کہتی کوئی نامحرم تھوڑی دیکھ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی مرد نے بھی تو پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، حالانکہ اس کا تو پردہ نہیں ہے، لیکن اپنی باڈی کو بلا وجہ برہنہ کرنا یہ حیا کے خلاف ہے. تو ٹھیک ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پراپر ڈریس تو وہی ہوتا ہے، ڈریس کا تو مقصد ہی باڈی کو چھپانا ہے. تو اس لیے جائز ناجائز کی جائز تو ہے، آپ کچھ بھی نہ پہنے، آپ کپڑے پہ خرچہ کریں ہی نہیں، یہ آپ کی ہڈی گئے ہیں. لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے، کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں. پیالہ یا کٹورے میں پانی پینا سنت ہے؟ نہیں بھائی، جس میں چاہو پیو پانی یار، اگر پیر کے ناخن تھوڑے بڑے ہوں تو وضو میں. اچھا وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی بیان میں نا، وہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ اپنے بچے نہیں پیدا کر رہے کہ کھلانا نہ پڑ جائے، یہ بدترین اخلاق کی بدترین مثال ہے. اور نبی کی سیرت دیکھو، اپنے بچے تو دور کی بات، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بیواروں سے نکاح کر کے اس کے بچے بھی پال رہے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس معاشرے میں یہ رسم ہو کہ دو سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ خرچہ ہوتا ہے، تو وہ معاشرہ بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے یتیم بچوں کو پالے گا؟ وہ تو اپنے سچی مچی کے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دوسروں کی ٹینشن کہاں سے اٹھائے گا؟ تو یہ سوچ بنا دی ہے فیملی پلاننگ والوں نے. دیکھو برائی کو یوں کبھی نہیں پھیلایا جاتا کہ برے بن جاؤ، کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جس سے برائی پھیلے اور بدنامی بھی نہ ہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا تھا نا، تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ رہا تھا، میں دیکھو بات ہی ساری ادھر ہو گئی نا. ہاں موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کو سمجھا رہے تھے نا، تو ظلم کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، تو اللہ کو مان، سب سے پہلے رب کون ہے؟ اللہ ہے. فرعون نہیں مان کے دے رہا تھا، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا ظالم بدماش، لیکن وہ بھی برائی پہ برائی کا لیبل لگا کے نہیں کر رہا تھا، اس کو کیا اچھائی کا لیبل لگا کے کر رہا تھا، سیاسی مجبوری ہے، بغاوت کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ وہ کہہ دیتا ہاں ہاں میں برا ہوں تو بگاڑ لو، کیا بگاڑنا ہے، تو کوئی بگاڑ سکتا تھا اس کا؟ وہ کہہ دیتا میں غلط کر رہا ہوں تو آپ کون ہوتے روکنے والے، میں کروں گا غلط. لیکن نہیں، لیبل کیا لگا رہا تھا وہ؟ جب حضرت موسیٰ نے سب کچھ سمجھایا تو فرعون ہی کے دربار میں ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ان کی بات سن لو، غور کر لو، انہوں نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی بتائے، یہ بھی، اور بات غلط نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. دیکھو میں مشورہ وہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا، اور وہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ مجھ سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا. تو وہ برائی پہ کیا لیبل لگایا تھا؟ اچھائی. تو آج یہ فیملی پلاننگ والے بھی ایک بدترین چیز کو معاشرے میں رائج کر رہے ہیں، انسان کو کنجوس بنا رہے ہیں کہ پیسہ بچاؤ، نسل روکنے کے پیچھے فلسفہ یہی ہے. ویسے کہتے رہیں کہ غریبوں کو کھلاؤ غریب، او بھائی آدمی کا تو دل اس وقت تنگ ہو گیا جب وہ اپنی اولاد روک رہا ہے اس نیت سے کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے، تو اب ہاتھ نہیں کھل سکتا، یتیم بچوں کو کیوں پالے گا؟ وہ یہ کر لے گا ایزی سینٹر میں 5 روپے پکڑا دیے، 20 روپے وہاں پکڑا دیے، 40 روپے وہاں پکڑا دیے، وہ تھوڑا تھوڑا. جو بڑا ظرف اسلام بنانا چاہتا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. اسلام آپ کا ذہن یہ بنانا چاہتا ہے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرو، کھلائے گا. یہ ہٹو بچوں جو دماغ ہے نا، یہ کافر کا نہیں بن سکتا. وہ کیلکولیشن کرتا ہے، یہ اتنی پھر اتنا نکالو تو ٹھیک ہے، میرے پاس اربوں کھربوں روپے ہیں، اور ان کا والی وارث بھی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، بچہ ہے ہی نہیں، ایک آدھ ہو گیا تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا 18 سال میں، اب کیا ہے؟ تو جتنا مرضی صدقہ کر لو، یہ کوئی صدقہ ہوا؟ تمہارا کوئی ذمہ داری کوئی ہے ہی نہیں. اور حدیث میں ہمیں جس صدقے کی ترغیب دی ہے، وہ صدقہ ہے جس میں درجنوں ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہیں. تخش الفقر وتأمل الغنا، فرمایا بہترین، یہ بند کر دیں بھائی، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تمہیں فقر و فاقہ کا خوف بھی ہو. کہ میرے پیچھے ایک لائن ہے بچوں کی، بیوی، گھر والے، یہ نہ کہیں کچھ ہو جائے، اور پیسہ بچا لیا تو اس سے مزید پیسہ کما سکتا ہوں، اس کنڈیشن میں صدقہ. تو یہ اس کے لیے جگر چاہیے. کیا چاہیے؟ جگر، لیور، اور خاندانی جگر چاہیے، چھوٹا موٹا نہیں چلے گا. تو یہ جگرا، اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا، علماء میں دیکھا ہے، بزرگوں میں دیکھا ہے، ایسا جگرا اٹھاتے ہیں، پیسہ ایسا لٹاتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے، یار ان کو ڈر ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خرچ کرتے تھے، مال غنیمت کے خوب آپ کے پاس مال آیا نا، اب دیکھو مکہ فتح ہو گیا، اتنا اللہ نے مال دے دیا، تو آپ سوچتے بھائی چلو اللہ نے میری غربت دور کر دی، اب اتنا دے دیا اللہ نے، اب میں خود کھانے کو فوکت کرتا ہوں. نہ 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 نہ، ایک قبیلے کا سردار آیا بھکاری بن کے، یہ مجھے دے دیں، آپ نے دے دیا، اور مانگا مانگا. قوم میں جا کے کہتے ہیں بھائی ایسے سخی ہیں کہ ان کو فقر کا خوف ہی نہیں ہے. بھائی صحابہ نے سمجھایا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی سخاوت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا، یہ میری زبان سے لا یعنی نہ نکلوانا چاہتے ہیں اور میں نہ نہیں نکال سکتا. یہ چاہتے ہیں کہ میں نو کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نبی پر ہی سوٹ کرتی تھی، آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمیں یہ حکم ہے ہم اپنے حساب سے چلیں. کیوں پھر نبی پر فاقہ آیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، بھوکا رہیں گے، بھوکا رہنے کا اپنا ثواب ہے. ہم صرف کھانے پینے کا ثواب جانتے ہیں، بھوکا رہنے کا ثواب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایمان کی حالت اتنی ہماری پتلی ہے، ہماری ہر چیز جو ہے نا ماشاءاللہ، یہ باڈی بلڈنگ کر کے یہ بھی لوگوں کے موٹے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسل نکل رہے ہیں، توندے بھی موٹی ہو رہی ہیں. ایمان کیا ہو رہا ہے، وہ دن بدن پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس ایمان کے حساب سے پھر سیٹنگ پہ لانا پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالنے کی بھی ترغیب، اور بتا رہے ہیں مجھ جیسا مسکین ترین جب یہ کام کر سکتا ہے تو تم کربوں کھربوں پیسے کمانے والے کیوں نہیں کر سکتے. پورا ان کے دلائل کا، غامدی صاحب کے دلائل کا میں نے جواب دیا تھا، انہوں نے بھی یہ فضول قسم کی تقریر کی تھی کہ جو ہے نا ایکچولی وہ نبی کو، جو نبی نے جو بچے زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا، ایکچولی وہ اس زمانے کا ماحول، اور وہ پوری غامدی صاحب کے فلسفے کے بخیوں دھڑ دیے تھے اس تقریر میں. میں نے محترم نے کہا تھا ایکچولی وہ دور ایسا تھا کہ جنگوں کے لیے افرادی قوت کی ضرورت تھی، ایکچولی اس وقت معاشی حالات بہتر ہو چکے تھے، تو نبی نے حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد زیادہ. آج تو دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، بے لگام برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا نہیں کر سکتے. ٹوپی ڈرامے بہت لیول بڑے خوشنما لگ رہے ہیں نا، جب یہ برساتی مینڈک کا لفظ آتا ہے آدمی ویسے ہی کہتا ہے یار کیا پیدا کرتے چلے ہیں. حالانکہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے، اتنے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ سب خوشنما نعرے ہیں، اور وہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، برساتی مینڈک نہیں پیدا ہو رہے. اور غامدی صاحب آپ بھی پیدا ہوئے تھے، اب کل مینڈکوں میں آپ بھی ہو. پھر انسان پیدا ہو رہا ہے، اس پہ برساتی مینڈک کی مثال بنتی نہیں ہے. انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسان سے بڑھ کر تو کوئی مخلوق نہیں ہے. اس کو آپ تعبیر کر رہے ہو کہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اشرف العلوم جس کے لیے دنیا بنی ہے، اور آپ نے تھوڑی زندہ رہنا ہے، آپ تو مرو گے، اگلی نسل سنبھالے گی اس کو. تو یہ صرف نعرے ہیں، لیبل ہیں. ایک صاحب مسخرے نا، مسخرہ پتہ ہے نا، وہ اپنی حیثیت کو گرا کے لوگوں کو ہنسانا، اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مزاح کی دو قسمیں ہیں، ایک مزاح وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اس میں انسان کی اپنی شخصیت ذلیل نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں، اس کی اپنی پرسنالٹی. کیا ہو گیا بھائی، باقی رہتی ہے نا. اور ایک مزاح وہ ہوتا ہے مسخرہ بن کے بالکل ہی نیچ حرکتیں کرنا، اپنی ویلیو گرا دینا لوگوں کے سامنے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ سب سے پہلے کس چیز کی حفاظت ہے، عزت. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں یہ مسخرے، کہہ رہے ہیں اصل تو انسانیت کی خدمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گرا کے لوگوں کو خوش کرنا. اچھا لیبل لگا لیا. او بھائی اپنے آپ کو گراؤ کسی کی جان بچانے کے لیے، سمجھ میں آ رہا ہے، صرف ہنسانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، تو ہنسنا اتنا ضروری کام ہے کیا؟ اصل چیز ہنسنا نہیں ہے، اصل ہے ٹینشن کو دور کرنا، تو وہ تو لوگوں کے مسائل حل کرنے سے دور ہوگی. ارے میں نے بہت ہنستے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، مزاحیہ اداکار دیکھے ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے. تو ہنسنا نہیں ہے اصل، مسائل حل کر کے لوگوں کی ٹینشن دور کرنا. تو کہ نفسیاتی ہاسپٹل کھول لیتے وہ ٹھیک تھا، اس کے لیے آپ کو اگر گرنا بھی پڑ جاتا آپ گر جاتے، ہم اٹھا لیتے آپ کو. تو ہر الٹی سیدھی چیز پہ لیول لگایا ہوا ہے. جو ہیروئنز ہیں فلموں کی، بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگ اپنی بیویوں کو دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا جب سے ان ہیروئن کو دیکھ رہے ہیں لوگ، اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی. گھر کیا ہو رہے ہیں، تباہ. جب آدمی رنگ برنگی چیزیں فلموں میں ڈراموں میں دیکھے گا تو اپنی پرانی اچھی لگے گی؟ क्या हो गया, नहीं लगेगी। इससे घर क्या हो रहा है, फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। क्योंकि जब मर्द रंग बिरंगी चीजें देखेगा तो अपनी वाली कहां लगेगी अच्छी उसको, तो वो बीवी से मोहब्बत थोड़ी रहेगी उसको। हुकूक बस अदा कर रहा होगा सालों के डर से, एक जज्बाती मोहब्बत जो इस हीरोइन से है वो थोड़ी होगी इसको। लेकिन हीरोइनें क्या लेबल लगाती हैं, एंटरटेनमेंट। हम लोगों को क्या कर रहे हैं, एंटरटेन, हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी टेंशन दूर कर रहे हैं। तो जानिया तवायफा तो फिर ज्यादा माजल्ला टेंशन दूर करती है, वो तो पूरा जेना का अड्डा खोल के बैठी भी है कि जिसको टेंशन दूर करनी इधर आ जाओ। और दूर होती भी है टेंशन, जो फरकियों की टेंशन दूर होती है कि नहीं होती। बल्कि बेहतरीन चीज है चर्स, हीरोइन की भी लेबल लगा सकता है। हीरोइन बदनाम हो गई नाम की वजह से, हीरोइन जो है ना पुड़िया, उस पर आप एंटी डिप्रेशन टैबलेट लिख दो, अब वो क्या हो जाएगी, हलाल, एंटी डिप्रेशन। हदीस में आता है ना, लोग कुर्बे क्यामत में शराब का नाम बदल के हलाल कर लेंगे उसको, ठीक है ना, नाम चेंज कर देंगे और क्या हो जाएगी, शराब। तो ये सारे जिद्दत पसंद लोग इसी तरह करेंगे। तो इसलिए ये इन लोगों का भी फैमिली प्लानिंग वालों के ना नारे अच्छे हैं, इससे जो बुराई प्रोमोट हो रही है लोगों की तबीयत में क्या पैदा हो रहा है, बुखल, कंजूसी, तवक्कुल अल्लाह पे खत्म। जो अल्लाह पैदा करके खिला रहा है, दिखा रहा है कि मां की छातियों में दूध पैदा कर रहा हूं, तेरे जिम्मे नहीं मेरे जिम्मे है, उस खुदा पे भी यकीन खत्म हो रहा है। नहीं अल्लाह, तू तो सिर्फ दूध पिला सकता है, बाकी तो मेरे बटवा है ना स्कूल के, तो मेरी दिल जाएगी। तो तवक्कुल खत्म, जब तवक्कुल खत्म तो डिप्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि आदमी को पता है सारे काम असबाब से होते हैं, अल्लाह तो कुछ करता ही नहीं है। जहां असबाब फेल होंगे खंबे की तरफ जाएगा लटकने के लिए। हमारे यहां असबाब फेल हो गए, भाई अल्लाह तो है ना यार, वो किसी सबब का मोहताज, बोलो नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। जब सब कुछ कर सकता है तो खंबे से लटकने की क्या जरूरत है। प्याला या कटोरे में पानी पीना, नहीं भाई, अगर पैर के नाखून थोड़े बड़े हों तो वजू में नाखून में भी पानी पहुंचाना जरूरी है, या पांव धोते वक्त खुद पानी पहुंच जाता है, पांव धोते वक्त खुद ही पानी पहुंच जाता है, ज्यादा बहमी ना बने। लेकिन एहतियात कर लिया करें, थोड़ा सा पानी डाल दिया करें। असल में ज्यादा बताओ तो फिर लोग और बहमी हो जाते हैं, फिर वो अंगूठे को उलट के ना रेक माल से पहले वो नाखून धोएंगे, फिर सर्विस स्टेशन जाके प्रेशर से कि शायद अंदर तक पानी ना पहुंचाओ इन वहमियों को। और नाखून बड़े क्यों है भाई, काटो इनको। मस्जिदों में जो हिस्सा लेते हैं तो जिस जानवर में हमारा हिस्सा होगा तो इसमें हो सकता है कि हराम आमदन वाले का भी हिस्सा हो, तो अगर एक हिस्सा भी हराम आमदन वाले का हो तो कुर्बानी नहीं होती, तो इसका क्या हुक्म होगा, नहीं होगी कुर्बानी। समझते होगे नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपने कुर्बानी में हिस्सा डाला, एक हिस्सा भी हराम आमदन वाले का आ गया, सबकी कुर्बानी, बोलो भाई जाया। तो अब उसका तरीका यह है कि इज्तिमाई कुर्बानी में बड़े पैमाने पर जो होती है तो या तो सबके सब में हिस्से होते हैं, कोई हिस्सा किसी का मुतय्यन नहीं किया जाता। ये भी गुंजाइश है इसकी कि 10 आदमी 10 गाय लेकर आए और बोलें ये कोई मुतय्यन नहीं बल्कि 10 गायें हम सबकी हैं, ठीक है ना, तो सबकी होलसेल के हिसाब से हो जाएगी। तो उसमें कुछ गाय वो ऐसी रखते हैं, कोई हराम आया हो तो हम इसकी तरफ कन्वर्ट कर देंगे, यानी फर्ज कर लेते हैं कि जो हराम वाले हैं वो क्या हैं, वो सारे इधर हैं, तो उसमें कुर्बानी तो नहीं होगी लेकिन उसका गोश्त वाजिब तसद्दुक होगा, तो वो वैसे ही फकीरों को खिला देते हैं गोश्त, ठीक है। और एहतियात का तकाजा ये है कि जो हिस्सा लेने के लिए आ रहा है उससे आमदन का पूछा जाए, क्योंकि स्पेसिफिक जब कोई गाय कर दी कि ये आपकी गाय है तो फिर उसमें अगर कोई हराम का हिस्सा होगा तो वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए उसमें पूछ लें। जब तक नहीं पता तो वो जायज ही समझा जाएगा, लेकिन पूछना इसलिए जरूरी है कि कुर्बानी हो गई फिर अगले दिन पता चल गया तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। नई क्यामत तक पता चला तो अल्लाह ने कबूल कर लिया, लेकिन बाद में पता चल गया तो इसलिए या तो चुप बन के घुन्ने बन के बैठे रहो, पूछो ही नहीं। अब हिमूमा अब हम अल्लाह, जिस चीज पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया उससे पर्दा डाल दो। सवाल पूछ पूछ के अपने लिए मुश्किलात खड़ा करना ये शरीयत में जायज नहीं है, लेकिन अगर ये डर है कि पता तो बाद में चलेगा तो फिर पहले पता चला लो। अपने साथ जो हर वक्त एक रुमाल रखना सुन्नत है, जैसे ज्यादातर तबलीग वाले अपने साथ रुमाल रखते हैं, भाई नहीं रखना सुन्नत है। तबलीग वालों का अपनी एक रस्म है, गांव देहातों में उलमा भी रखते हैं अपने कंधे पे रुमाल, इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। नबी के पास तो इतने लिबास होते ही नहीं थे, गुर्बत थी, कभी नीचे की लुंगी है तो ऊपर की कमीज नहीं है, कमीज है तो चादर वादर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए ये जो चादर कंधों पर रखने का रिवाज है इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, रिवाज है। جب امام سجدہ میں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، تو کیا رکعت میں شامل ہو سکتے ہیں امام سجدہ میں؟ جی ہاں، انتظار نہ کریں، امام سجدہ میں اللہ اکبر کہہ کے ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے فوراً سجدے میں چلے جائیں، لیکن وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ سب سے پہلے شرک کرنا، والدین کو ستانا، قتل کرنا اور سود کھانا، زنا کرنا، فرض نماز جان کر قضا کر دینا، یہ بھی اکبر القبائر میں سے ہے، اور یتیم کا مال کھانا۔ سمجھتے ہو، بڑا بھائی ابا کا انتقال ہو گیا تو بڑا بھائی چھوٹوں کی وراثت پی گیا، یہ ہے آگ کے انگارے کھانے کی طرح ہے یتیم کا مال۔ تو یہ بڑے بڑے اکبر القبائر جن کو کہا گیا ہے، لڑکوں سے بدفعلی کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے، سمجھتے ہو؟ سود کا پیسہ کسی بیوہ کو صدقہ کر سکتے ہیں، جی کر سکتے ہیں ثواب کی نیت کے بغیر جان چھڑانے کے لیے۔ مفتی صاحب، اس مسئلے میں وہ بھی مانگ رہے، بہت لمبا اتنا لمبا تو صرف تمہید ماندوی ہے، خلاصہ لے کر آئیں گے ہفتے، ابھی پورا ایک ہی سوال پڑھ دوں گا تو پھر باقی سوال رہ جائیں گے نا۔ ہمارے اسپیکر اور مائک کرائے پر دینے کا کام ہے، کچھ لوگ اس سے گانے بجانے کا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس پر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور کچھ دیر گانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا کرایہ لینا جائز ہے؟ دیکھو، اصول یہ ہے کہ آپ مائک کرائے پر دے دیا کرو، پوچھا نہ کرو کہ کس کام کے لیے لے کر جا رہے ہو، سمجھتے ہو؟ بس وہ پھر اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اچھے کام میں استعمال کرتا ہے برے کام میں۔ جیسے چاقو کسی کو بیچ دو، اب وہ اسے کسی کی گردن کاٹتا ہے تو خود گناہگار ہوگا، پیاز کاٹتا ہے تو ٹھیک کام ہے۔ آپ پوچھو گے چھری بیچ رہے ہو، کیوں بیچ رہا ہے، کیوں لے رہا ہے بھائی تو، بلا وجہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہے میں وسیم سے جھگڑا چل رہا ہے، میرا چاقو مارنے کا پروگرام ہے۔ اب یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا نا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں، اصول یہ ہے، فقہ کا اصول ہے۔ لوگ کہتے ہیں فقہ کو نہیں ہم مانتے، فقہ کے اصول قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ ان بیچاروں کو فقہ آتا نہیں ہے نا، تو اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہتے ہیں فقہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے تو کہہ رہے میں میڈیکل سائنس کو مانتی ہوں، میڈیکل سائنس کچھ نہیں ہوتی، بس صحت اچھی ہونی چاہیے۔ تو ابے میڈیکل سائنس صحیح تو صحت اچھی ہوگی، میں حکمت حکیم کو نہیں مانتا، بس آدمی کی صحت ٹائٹ ہونی چاہیے۔ تو ابے حکیم ہی تو وہ، انہوں نے وہ دیسی چیزوں پہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے دواؤں کے بارے میں پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو تم اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں، فقہ شکا نہیں مانتے۔ تو یہ قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے اسی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار، کھوپڑی، ہاں یہ جو میرے بھولتا ہوں نا میں، یہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بھولتا، سمجھتے ہیں؟ میرے دماغ میں نا ایک ایک ٹائم پہ دسیوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے کو نکال رہی ہوتی ہیں، کیونکہ میں اتنا بھولتا ہوں کہ میں اپنے بھولنے کے واقعات بتاؤں تو آپ بولو یہ بندہ زندہ کیسے ہے۔ وجہ اس کی حافظے کی کمزوری ہوتی تو واقعی مر چکا ہوتا، کیونکہ اتنے کمزور حافظے والا معاشرے میں چل نہیں سکتا۔ تو وہ میں اس لیے کہ بیسیوں چیزیں ہیں، اس گھر کے ٹماٹر، اس گھر کے پیاز، اس گھر کے بچے کو ہسپتال لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، بچے گننا بھی ہیں کہ پورے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، حقیقت ہے، کوئی شارٹ تو نہیں مارکیٹ سے۔ ایک دفعہ ایک جماعت آئی، وہ کہاں سے، ایک عرب کنٹری ہے، نام ذہن سے نکل گیا، ایک عرب ملک ہے، وہاں سے جماعت آئی، تو مجھ سے عربی میں تھوڑی ٹوٹی پھوٹی گپ شپ شروع ہوئی ان کی، مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ کتنے بچے آپ کے، تو میں نے کہا اتنے، پھر میں نے کہا نہیں سوری اتنے، پھر میں نے کہا ایک منٹ، وہ تین چار دفعہ نا، تو وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگے، ٹھیک تو پونے چودہ سے الحمدللہ اب وہ پونے کی ٹینشن ختم ہو گئی، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، تو ٹوٹل حساب جو ابھی فی الحال چل رہا ہے 14 کا چل رہا ہے۔ اچھا پھر میں یہ بھول جاتا ہوں، یہ سوتیلے ملا کے 14 ہیں یا بغیر، صحیح ہے نا، تو پھر دوبارہ کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے۔ سوتیلے بچے ملا کے 16 ہیں، سوتیلے بھی ملا کے جو جہیز میں ملے تھے، تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق، تو اللہ نظر بد سے بچائے۔ اب میں اگر یہ سوچتا کہ نہیں بھائی खिलाना कैसे, इतने ये एक्चुअली टोपी ड्रामे ना, जो बंदे यार एक्चुअली पैदा ही नहीं होते, खिलाना भी पड़ता है। तो भाई जो रौनक घर में है वो रौनक ना होती, खा रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, सारे बच्चे देख लो सारे अल्हम्दुलिल्लाह, मौजिन साहब आप तो जानते हैं ना, सारे फिटफाट हैं माशाल्लाह, सब खा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान भी पढ़ रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, जो नॉर्मल सबके बच्चे होते हैं वैसे ही हमारे भी बच्चे कर रहे हैं, समझते नहीं हो बात को। तो फिर तो इन चीजों में अल्लाह पे तवक्कुल करना फर्ज है, बाद चीजों में तवक्कुल जायज है, बाद में तवक्कुल फर्ज है। समझते हो कि नहीं समझते, क्योंकि खिलाने वाला कौन है, और अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, रिस्क में सिर्फ खाना पीना दाखिल नहीं है, जरूरत जिंदगी के तमाम लवाजमात रिस्क में दाखिल है। अल्लाह जो बच्चा पैदा होते ही मां की छातियों में दूध पैदा करता है ना, ये बताने के लिए नहीं कि मैं सिर्फ दूध पैदा करता हूं, ये एक सिग्नल है, ये एक साइन है, ये बताना है कि इस वक्त इसको सिर्फ दूध की जरूरत है, तो ऐसा खानदानी दूध पैदा किया कि इससे बेहतर दूध नहीं हो सकता। तो इसका ये बता रहा है अल्लाह ताला दूध पैदा करके कि मैं इसकी बुनियादी जरूरतों से वाकिफ हूं, और वो जरूरतें कैसे पूरी होंगी ये भी जानता हूं। तो इसकी मां की छातियों में तूने दूध पैदा नहीं किया, मैंने किया है, तो अब आइंदा भी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगा, तुझे तो मैं जरिया बना रहा हूं। कंबख्त मां को जरिया बनाता है अल्लाह ताला, दूध मां थोड़ी पैदा करती है, जरिया बनाया कि उसके जरिए, तो अब जब पैसों की जरूरत होगी तो बाप को जरिया बनाएगा, उसके बटवे में पैसे डालेगा, नहीं डाल रहा तो समझ लो ये चीज मेरे बच्चे के लिए जरूरी है ही नहीं। गरीब आदमी कहेगा मेरा बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, भाई नहीं जरूरी है आपके लिए पढ़ना, जरदारी बगैर पढ़े इतना आदमी बना तो आपका बच्चा भी बन सकता है, वो गलत बन गया आप सही बना दो, क्या ख्याल है। तो ये एजुकेशन को भी जो अजाब बना दिया है ना, मुसल्लत कर दिया है, ये खुद मगरिब का एक थोपा है हमारे सर पे, समझ रहे हो। तरबियत जरूरी है, तरबियत इंसान बनाना जरूरी है, एजुकेशन तो देखो डॉक्टर को इंजीनियर का नहीं पता होता ना, तो क्या वो नाकाम हो जाता है भाई, उसे जो उसकी जरूरत थी वो उसको आता है। तो अल्लाह आपको के बच्चे को जो नॉलेज देगा ना, जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, वो नॉलेज गॉड गिफ्टेड होगी, वो उसको मिल जाएगी। हमारे नबी के पास नॉलेज थी, कहीं भी नहीं पढ़े, अल्लाह ने वही के जरिए आपको नॉलेज दी है, समझने के नहीं समझ रहे, सबसे बड़ा आलिम बना दिया। तो बच्चे को जब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत होगी ना, बिजनेस की जरूरत होगी, अल्लाह उसको बिजनेस सिखा देंगे, हर चीज यूनिवर्सिटी। देखो ये जो मैंने कहा ना, बच्चे को तालीम जरूरी नहीं है, तालीम का मतलब जो जिसको उर्फ में तालीम कहा जाता है, तालीम तो जरूरी है, लेकिन जिसको आप तालीम कहते हो वो वाली तालीम जरूरी नहीं है, वो किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, जिसके पास पैसे हैं वो पढ़ा दे, जिसके पास नहीं है वो ना पढ़ाए। जो एजुकेशन बच्चे के लिए जरूरी है वो अल्लाह उसको सिखा देगा। बिजनेस पढ़ा जाता है ना यूनिवर्सिटियों में, अरे बहुत से लोग अपने बच्चे को बिजनेस पढ़ाते हैं ना, अबे आईबीए में क्या हो रहा है, बिजनेस पढ़ाया जा रहा है ना। मैं तो जानता हूं बहुत से जिन्होंने पहली जमात भी नहीं पढ़ी, बिजनेस वो आईबीए वालों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो एजुकेशन में इनका इल्म उनसे ज्यादा है कि नहीं है, मैं आपको मिला सकता हूं कबाड़ वालों से, ऐसे ऐसे ताज मेरे तो दुनिया में हर तबके से मिलना होता है, ऐसे ऐसे ताजरों से मिलाऊंगा कथ भी नहीं आता, नोट छापने कैसे छाप रहे गिनने का टाइम नहीं है। इसका मतलब इनके पास बिजनेस की एजुकेशन है, मगर रिवायती एजुकेशन नहीं है, जिसको आप एजुकेशन कहते हो, इनके पास सच्ची मुच्ची की एजुकेशन है, इसको पता है फला से पैसे। देखो बिजनेस की एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आपको बिजनेस करना आ जाए, यही मतलब होता है ना। तो इसको तो कमबख्त वैसे ही आ गया, तभी तो पैसा कमाया इसने, इसको अकाउंट खोलना भी आ गया, इसको पता है टैक्स कैसे पे किया जाता है ये भी आ गया, सही है ना, इसको पता है वसीम भाई से पैसे कैसे निकलवाने हैं, उसको ये पहनाना कैसे, ये प्लॉट ये प्रोडक्ट पहनानी किसको कैसे है, ये ज्यादा अच्छा। और मैं भी थोड़ा बहुत बिजनेस सीख चुका हूं, मैंने किसी एमबीए वाले से और आईबीए में पढ़े हुए आदमी से बिजनेस नहीं सीख। ताजरों के साथ उठता बैठता हूं तो मेरी आदत है, डॉक्टर आएगा तो उसको नचोड़ता हूं, हकीम आएगा तो उसको नचोड़ता हूं, उसकी नॉलेज लेता हूं उससे, ताजर आएगा ना तो उसको भी नचोड़ता हूं, तूने इतना पैसा कमाया कैसे, कम बख साले माजरत के साथ, कि तुझे आता वाता तो शक्ल से तू मखनचू लग रहा है। मैं फला को जानता हूं साला, बिजनेस पढ़ पढ़ के आधा हो गया, एक गोले गंडे की दुकान नहीं चला सका वो, اور تم کچھ بھی نہیں آتا, کروڑ روپے میں کھیل رہے ہو, تمہارے 20 اکاؤنٹ انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر. حالانکہ کسی یونیورسٹی, کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلش پڑھے ہوئے لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں. فر انگلش, میں نے کہا بھائی انگلش کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں یار ہماری ڈیلنگ چھوٹے موٹے تاجروں سے نہیں ہے, یو کے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں, گوروں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ماں باپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا, مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ کیسے کہو بہنے, تو تم لوگ وہیں کے وہیں رہو گے. تو بھائی بچے پیدا کرو, توکل کس پہ کرو؟ اللہ نے جو پڑھانا ہوگا پڑھا دے. ہاں تربیت کی فکر کرو, تربیت کی فکر کرو. پیسے ہیں تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, نہیں ہے بولے بغیر پڑھے بن جائے گا کچھ, ٹھیک ہے نا؟ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں ہیں, زکات چاہیے. میں نے کہا بچوں کو نکال دو اسکول سے جب پیسے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب؟ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں بھائی, نہیں ہے تو نکال دو. زکاتیں مانگنا, بھیک مانگنا, یہ اچھا کام ہے؟ میں نے کہا کل تمہارے بچے پڑھ لکھ کے بھیک مانگے لوگوں سے, اس سے بہتر تھا کہ یار جاہل ہوتے, رکشہ چلاتے ہو. بھیک مانگنا نہ سکھاؤ, جب بچوں کو پتا چلے گا ابا بھیک مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ صدر بھی بن جائیں گے تو کشکول لے کے بھیک ہی مانگتے رہیں گے ساری زندگی. وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو صحیح حدیث ہے, جو گٹھری لکڑیوں کی گٹھری جو ہے نا اپنے کندھے پہ رکھے اور بوجھ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ سے لکڑیاں پتھر کوٹ کے لائے یا لکڑیاں کوٹ کے لائے, اتنی ٹینشن, اور لکڑیوں کو بیچ کے روکھی سوکھی روٹی کھائے, آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ بھیک کا نشان ہو. اللہ کے ہاں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے جو بورنگ کر رہا ہے, کھڈے کھود کھود کے پیسے کما رہا ہے, اور آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ بھیک مانگ رہے ہو. تو خدا کی نظر میں تو تم گر گئے. یہ ٹماٹر والے کوئی قوم کے برے لوگ نہیں ہے, رکشے والے. نہیں آ رہی بات؟ کوئی بات نہیں, آپ کا بچہ رکشہ چلائے گا, کچھ نہیں ہوتا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کوشش کرو بچہ چیف جسٹس بن جائے, موٹیویشن تو اسی کی ہونی چاہیے. پیسے ہیں پڑھاؤ, اور ہدف بناؤ اپنے بچے کو آرمی میں آفیسر بناؤ, کمیشن آفیسر بھیجوں گا تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے, ہدف یہ ہونا چاہیے. سوچنے پر پابندی ہے, اچھا سوچو. اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب, تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا, کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سائنٹسٹ بناؤں گا. اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیے اس حساب سے کوشش شروع کر دو. نہیں ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. اے اللہ ہماری نیت بڑی ہے, جو تو بنائے گا ہم اس پہ کیا ہیں. جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو, لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, صبر کرو. یہ تو نہیں کہ میں تو ناکام ہو گیا, میں نے تو جم خانہ بھی کھولا ہوا تھا, میں تو صبح شام وٹامن اے اور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا اور یہ بھی کر رہا تھا اور کینسر سے بچنے کے ساتھ, مجھے کینسر کیوں ہو گیا, اب ٹینشن لے رہے ہیں. بھائی اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. جو ہے اسی میں بہتری. بیمار ہو گئے, بھائی پیغمبروں پہ بھی بیماریاں آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری؟ بیماری میں. اسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے کہا نعم العبد, ایوب بہترین بندہ تھا. یہ بیماری نہ آتی تو ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی, یہی بادشاہت ان کی کامیابی کا ذریعہ. حضرت سلیمان کو بادشاہت نہ ملتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا. تو بھائی کوشش بادشاہ بننے کی کرنی ہے, لیکن جو حالت میں اللہ رکھے راضی اس میں رہنا ہے. صبر یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر میں صحت کی کوشش کر رہا تھا نہیں کامیاب ہو سکا, بیماری ہے, تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کامیاب کیا, اللہ مجھے اسی بیماری میں بولو بھائی نوازے گا. اللہ چاہتا ہے میں صبر کا ثواب حاصل کروں. تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے. نہیں بنا, رکشہ چلا رہا ہے, بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا, نوازے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو؟ یہ رکشے والے کے جنت میں نہیں جائیں گے. تو اس لیے بچے نہ روکو. قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے. سارے بچوں کو پڑھا لیا کوئی کام نہیں آئے, ایک جو ان پڑھ تھا نوٹ وہ چھاپتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو آپ سمجھ رہے تھے کسی کام کا نہیں. وہ ایک صاحب نے جو ہے نا اپنے بچے, تین چار بچے تھے, ان کے تعارف کروا رہے تھے, یہ میرے بچے سے ملی یہ انجینئر ہے فخر ہے, ان سے ملی یہ ڈاکٹر ہے, ان سے ملی یہ سائنٹسٹ ہے, تو ان سے ملی یہ چور ہے. تو اس نے کہا اس کو نکال دو. کہتا کماتا یہی ہے کیا کروں. نکالوں کیسے, ان سب کے کمبختوں پہ اتنا خرچ کیا, کما کے لاتے نہیں ہیں, کھلانے والا کون ہے. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے, لیکن بعض وہ چور نہیں ہوتا, وہ محنتی ہوتا ہے, قسمت اس کی اچھی نکل آتی ہے. تو یہ اگر آپ کی محنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی, تو امام شافعی یہ شعر نہ کہتے. لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی. کہتے ہیں بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے, کوشش سے نہیں ملتا. کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا. لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے, بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے, ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے, فرمایا اذا سمعت بان مجدودا اتا عودا واذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتا ماء ليشربه فغاض فحققي. کہتے ہیں اگر تم کبھی سنو نا کہ ایک بدقسمت آدمی پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آیا, پانی لبالب بھرا ہوا ہے, بندہ کیا ہے, اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ پانی اس کو نہیں ملے گا, وہ کنویں کے پاس بھی آ گیا, کنویں میں پانی بھی کیا ہے بھرا ہوا ہے, لیکن اللہ نہیں چاہتے. تو تم نے سنا کہ پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا گیا, ٹھیک ہے نا. تو کبھی ایسی خبر سنو نا تو تصدیق کر دیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, ہوتا ہے ایسا, سارے وسائل ہوتے ہیں پانی پھر بھی نہیں ملتا, پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے, بولتا ہے میں تو آیا ہوا تھا لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا, ٹھینگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی. تو کہہ رہے ہیں ایسی خبروں پہ یقین کر لیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, بد قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا اینگو یوریا ڈالا اور یہ وہ اور فلانا ڈمکانا اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوگی, پیسے ڈوب گئے. لیکن ایک آدمی نے کیا کیا, ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا, کچھ بھی نہیں, نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا, صدقی, بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں. ایک مثال سے سمجھایا, بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے, آج وہ پلاٹ بھی بک گیا, آج وہ بھی کاروبار ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, برس رہے ہوتے ہیں نوٹ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جس بزنس میں ہاتھ ڈالیں, ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ابھی بھی کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر ہیں, بہت بڑی پوسٹ پہ. کسی نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا اس کو ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں, وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے, جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رسک آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا, تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب جس کے پاس رسک کے دروازے کھلے ہوئے نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, نا 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 نا, اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے, اللہ کیا کر رہا ہے بھائی, کھلا کے آزما رہا ہے. اور جس جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا, وہ ٹینشن میں نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا ہے, جادو کر دیا ہے, میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے, نہ 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 بھائی, اللہ آپ کو آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے, آپ کا بھی انا للہ ہونے, قبر میں جانے کے بعد بغیر جیب, جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. ارے جس کا جو اونر تھا جو ریاض ملک ہے وہ نہیں لے کے جائے گا, تو جس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ ہے بھائی, جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو یہ سوچ لیا کرو بھائی, یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی آزما. تو بچے پیدا کرو, نسل مت روکو, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے, کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا, کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. عرب کیا کرتے تھے, بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے, کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں حمل, اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا, کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نا نا نا, نحنو نرزقکم و ایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھا, اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے, والدین کو پہلے ملتی ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں گے. ہم تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو, تو یہ نہ جاؤ. اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے اور توکل بڑھتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب, یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے, کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. تو وہ تو ہو, کمانا بھی تو ہے نا, کوشش بھی تو کرنی ہے, اپنی ذمہ داری تو پوری کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک ہے رزق, کمانا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے. اللہ رزق کے دروازے کھولے گا, کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہوتے ہیں. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے, اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات تربیت کی, لوگ کہتے ہیں تربیت نہیں ہوگی, تو بچوں کو بگڑنے مت دو, خود ہی تربیت ہو جائے گی. بگاڑنے کی کوشش نہ کرو. ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے, جب نیک ہے تو وہ تو نیک ہی بنے گا نا. ماں باپ بگاڑ رہے ہیں تو بگاڑو مت ان کو, ماحول برا مت دو. سمجھ رہے ہو, نگرانی کرو کہ چرسیوں میں تو نہیں اٹھے بیٹھ رہے, غلط لوگوں میں تو نہیں اٹھے بیٹھ رہے. ایسی جگہ مت رہو جہاں چرسی ہیروئن کی رہتے ہوں. شرابیوں میں رہو گے پھر تو ایک بچہ ہوگا وہ بھی بگڑے گا, اچھے لوگوں میں رہو گے تو دس بھی ہوں گے انشاءاللہ اچھے بنیں گے. تو یہ ہے تربیت کا مطلب. اور بچے زیادہ ہونے سے تربیت آسان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بہن بھائی جتنا ایک دوسرے پہ نگرانی کرتے ہیں ماں باپ نہیں کر سکتے. میرے اوپر بہن بھائی نہ ہوتے نا تو میں مولوی طارق مسعود نہیں بنتا, میں آج یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. سمجھ رہے ہیں, میرے تو اوپر بہن بھائی تھے, بہت نگرانی کی انہوں نے, پڑھایا بھی ہے, نگرانی بھی کی ہے, کہاں جا رہے ہیں کہاں. ابا کو تو بےچاروں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے نئی نسل کی حرکتیں. ارے ابا تو بےچارے, ان کو نئی جنریشن کی شرارتیں پتا ہوتی ہیں. ابا کو بیوقوف بنانا آج کل آسان ہے, ابا تو پرانے زمانے کے, ان کو تو پرانی چیزیں, نئی لوگوں کی شرارتیں نہیں ہوتی ہیں نا. بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کس قسم کی دو نمبریاں چل رہی ہیں, وہ بھائی بھائی بھی نگرانی کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ بہت سارے, یہ پورا سسٹم ہے بھائی, اللہ نے ایک نیچر کا حصہ ہے. یہ ایک دوسرے کو, ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں, تربیت کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دعویٰ کروں میں بہت اچھا ہوں. آپ کہیں وہ ان کے بہن بھائی سے تو بہت اچھے بن گئے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ کے لحاظ سے تو, آپ کا خیال میں تو اچھا ہی ہوں گا نا, تبھی تو آپ بیان سننے آئے ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق, باقی ہم کیا ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں کیوں بتاؤں میں کیا ہوں, میں کیوں بتاؤں میں کیا ہوں. اگر میں برا ہوں تو اللہ جانے بھائی, میرا اللہ کا معاملہ ہے. اگر میں اچھا ہوں تو کس کا معاملہ ہے, اللہ ہمارا معاملہ ہے. اور دعویٰ کیوں کریں بھائی ہم, کیونکہ دعویٰ کریں گے تو اچھے ہو نہ ہو اللہ کی نظر میں بہرحال برے بن جائیں گے. تو خیر رپورٹ یہ تھی کہ تربیت بھی آسان ہے, بچے خود ایک دوسرے کی, میرے جس گھر میں زیادہ بچے ہیں وہاں میں مجھے ٹینشن کم ہے, سب خود ہی ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کم ہوتے ہیں تو والدین پر بوجھ آتا ہے. ہاں اکٹھے پیدا ہو جائیں نا دس, پھر ٹینشن ہے. اکٹھے ہوتے نہیں ہیں, جب دسواں ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے, سمجھتے ہو. تو برساتی مینڈک تو دھڑا دھڑ اکٹھے پیدا ہوتے ہیں نا, اس میں یہ تھوڑی ایک مینڈک پیدا ہوا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہے. بچوں میں ایسا نہیں ہوتا, ایک پیدا ہوتا ہے تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ بچہ رہا نہیں ہوتا. تو دس بچے کسی کے ہوتے ہیں نا, جب جس نے کہا تھا میرے 28 بہن بھائی ہیں, 28 بچے میرے ابا کے, تو وہ چھوٹے چھوٹے تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے, بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کے ماشاء اللہ وہ 23 بہن بھائی, اب 30 ہو چکے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا 30 بہن بھائی. اب کوئی سنتا تھا یار تمہارے باپ کے 30 بچے, توبہ 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 توبہ. وہ بھائی وہ جو 30 بچے تھے اس میں 20 تو جوان ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو باپ پہ بوجھ نہیں ہے بلکہ باپ کو بھی پال رہے ہیں، ماں کو بھی پال رہے ہیں، ماؤں کو، تین مائیں تھیں ان کی. تو اس لیے یہ سب لفاظی، میں نے کہا نا فرعون نے کیا کہا تھا، میں بہترین بات کروں گا حالانکہ بدترین باتیں کر رہا تھا. تو فیملی پلاننگ والے بھی لیبل کیا لگاتے ہیں، تربیت، ایکچولی اصل میں سیٹنگ اور تربیت اور عورت کی صحت. حمل روکنے کے لیے جو عورت گولیاں کھاتی ہیں، کوئی ایک گولی دکھا دو جس سے عورت کی صحت اچھی ہوتی ہو، کوئی ایک کوئی کشتہ دکھا دو کہ یہ والا کشتہ جب عورت کھائے گی تو حمل رکے گا اور عورت صحت مند، کیلشیم بڑھ جائے گا. ساری گولیاں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، انجیکشن بیڑا غرق کر رہا ہے. نہیں آ رہی تو رہنے دو، جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. 80-28 پہن پائیں. اس نے وہ ایک کے بچے بہت تھے تو اس نے کہا یار وہ فیملی پلاننگ والوں نے تمہیں منع نہیں کیا، تم لوگ 30 بہن بھائی ہو فیملی پلاننگ، انہوں نے وہ آئے تھے وہ اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. وہ کیا سمجھ کے، یہ بھی لطیفہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ 30 بہن بھائی جب تھے تو وہ بچوں وہ ایک جیسی عمر کے نہیں تھے، وہ دیکھنے میں اسکول لگتا ہی نہیں. اس میں جو جوان ہوتا گیا وہ ویسے بھی گھر سے نکلتا گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے الگ گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا، وہ اپنی شادی کر کے اپنے بچوں کو پال رہا ہوگا. باپ جب اس نے، جس کے 30 بہن بھائی تھے نا، اس نے کہا میرے والد جب گھر میں آتے ہیں تو ہٹو بچو، ایسی عزت ہوتی ہے نا، ایک دسترخوان لگتا ہے. ابا دادا بھی بن چکا ہے وہ، بہت سی وہ دامادوں کے سسر بھی بن چکے ہیں، صحیح ہے نا، نانا بھی ہے اور بیویوں کا شوہر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور باپ بھی ہے. تو خاندان میں جو اس کی ویلیو ہے نا، اس کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا. ایسے چمن کے تھے وہ، تھے کیا ہیں، وہ بار بار کہیں مجھے تھے کیوں بنا دیا مجھے صاحب نے، ایسے پگڑی پہن کے کہہ رہے ہیں دسترخوان میں بیٹھتے ہیں اور سارا خاندان لائن سے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ 30 اتنے نہیں ہوتے، ان میں 2-4 اتنے اتنے ہوں گے جو لیٹسٹ ورژن ہے. جو پرانے ہیں وہ تو کما کے کھلا رہے ابا کو، بیٹیاں بھی شادی ہو گئی ان کی، وہ اپنے گھروں میں وہ بھی آئی ہوئی ہیں ملنے، عید بقرعید پہ کیا رش لگتا ہوگا، داماد بھی آتے ہوں گے. یہ تو یہ بادشاہ تو اس پر ہے آپ کی، بغیر الیکشن کے بادشاہ اور سچی مچی کے بادشاہ. لیکن نہیں سمجھ میں پھر بھی نہیں ہے، جیسے چل رہے چلتے رہو. خواتین یہ کہتی ہیں ہم اتنے بچے پیدا کریں گے نا تو ہمیں شرم آئے گی، لوگ کہیں گے تمہارے بچے تو شیم شیم شیم. تو دیکھو یہ جو آپ کا حسن و جمال ہے نا تھوڑے دن کا ہے، ماں بننے کی جو نعمت ہے نا، یہ سوچ کے اس سے پیچھے نہ ہٹو کہ لوگ مجھے کہیں گے اتنے بچوں کی ماں. جو آپ کی حسن و جمال ہے تھوڑے دن میں ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والا ہے، سمجھ رہی ہو خواتین کو کہہ رہا ہوں، یہ ویسے ہی شارٹ ہونے والا ہے، یہ تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہے. عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی آ جاتا ہے، بہت جلدی آتا ہے. تو آپ کو تو جلدی اپنا خاندان چاہیے کہ جیسے ہی میں 40-45 سال کی ہوں تو ایک خاندان ہو، ایک بیٹے ہوں پالنے والے، فخر کروں میں ان پہ. اور ویسے بھی جب قدرتی لائف ہوتی ہے نا تو بڑھاپا ویسے بھی دیر سے آتا ہے، جب نیچرل لائف سے ہٹیں گے تو بڑھاپا جلدی آئے گا. عورت کے لیے ولادت کے عمل سے گزرنا یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ایک چیز نیچر کا حصہ ہو اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ یہ خدا کی قسم کسی کی یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف گنتیاں سکھائی گئی ہیں الٹی الٹی، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے وہ عورتیں دیر تک جوان بھی رہتی ہیں، عمر بھی لمبی ہوتی ہے جن کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں. جو بچے روکتی ہیں وہ بڈھی بھی جلدی ہوتی ہیں اور بیماریوں کا بھی شکار ہوتی ہیں، حسن و جمال بھی ان کا ختم ہوتا ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کے حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں، اور ویسے بھی یہ تو کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہیں نا، یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی بغاوت کر سکتا ہے. تو یہ اولاد آپ کے بھی کام آئے گی، آپ بھی بڑھاپا اچھا گزرے گا، اور بڑھاپے کا ٹائم بھی کوئی کم نہیں ہوتا. 20 سال تقریباً جوانی اور لڑکپن کے ہوتے ہیں، بچپنے کے 20 سال سے لے کے بہت لگا لو 50 سال، یہ آپ کے کیا ہیں، موج مستیوں کے. 50 سال کے بعد بڑھاپا، اور وہ کب تک چلتا ہے، 70 سال تک چلتا ہے نا، اور اگر صحت اچھی ہو تو 80. 30 سال آپ نے نکالنے ہیں آخر، اور اس وقت آپ کو ضرورت زیادہ ہے. 30 سال اگر آپ کی اولاد ہول سیل کے حساب سے ہوگی تو بڑا اچھا ٹائم گزرے گا، نہیں ہوگی تو اچھا ٹائم نہیں گزرے گا، کیونکہ اس میں یہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ نہ مٹھائی کھا سکو گے شوگر کی وجہ سے، एयर कंडीशन में ज्यादा रहोगे तो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ड्राइविंग करते हुए हाथ कांपेंगे, लॉन्ग ड्राइव नहीं करता वो किसी और से गाड़ी, वो जो घूमने फिरने की अय्याशी वो सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म। तो उस वक्त सिर्फ एक औलाद ही होती है जो इंसान को राहत देती है, तो उस जिंदगी के लिए कुछ नहीं सोच रहे। लेकिन समझ में नहीं आएगा, अर्ज की लड़की का निकाह हुआ, चार साल साथ माँ हो गए, लेकिन इस शख्स का कोई अता पता ही नहीं, कोई रब्ता ही नहीं, इस शख्स रुश्ती भी नहीं हुई लड़की, क्या भाई। जिस लड़की का शौहर ही मार्केट से शार्ट हो गया है वो अदालत से खुला ले सकती है, खुला में ये लिखे कि कमबख्त ना रखने के लिए तैयार है ना छोड़ने के, मैं तो रहना चाहती हूं मगर लिफ्ट ही नहीं करा रहा है, तो ये फिर शौहर की तरफ से इंतहाई दर्जे का जुल्म है। तो फिर ऐसी सूरत में अदालत यकतरफा खुला की डिग्री भी जारी कर सकती है। अच्छा भाई, वही सास बहू के झगड़े ठीक हैं यार, क्या इतने लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अच्छा भाई, देहरिये वजूद खुदा का इनकार करते हैं और कहते हैं कि खुदा ने हमें पूछ कर पैदा नहीं किया तो हम अपनी जिंदगी पर क्यों जवाबदेह होंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। इनका मकसद ये कि कह रहे हैं देहरिये ये सवाल पूछते हैं जो एथियस्ट हैं कि हमें इस एग्जामिनेशन हॉल में तो जबरदस्ती लाया गया है, क्या ख्याल है, हमने तो नहीं अल्लाह से कहा था तो अल्लाह ने हमें आजमाइश में क्यों डाला, लिहाजा हम अपनी मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है ना भाई। हम तो पूछे बगैर आए हैं ना, अगर खुदा है तो उसने हमें जिंदगी में हमसे पूछे बगैर जिंदगी दी है उसने हमें, तो हम पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया ना उसने। तो भाई इसका जवाब यह कि अगर आप समझते हो कि गलती की है उसने, गोली मारो खत्म कर दो अपने आप। भाई अल्लाह ने आपसे पूछे बगैर आपको जिंदगी दी, गलत किया ना आपके बकौल, तो आप कहते हो ये अल्लाह कह रहे हैं मैंने नेमत दी है, इस नेमत के बारे में तुमसे सवाल होगा, आप कह रहे हो जबरदस्ती की नेमत दी है। देखो इसकी मिसाल है, मैं आपको एक नेमत इनको एक गिफ्ट देता हूं, एक मैं इनको कुर्बानी का बकरा दे देता हूं गिफ्ट में और कहता हूं ये कुर्बानी का बकरा फ्री फोकड़ में आपका हुआ लेकिन गोश्त में थोड़ा सा मेरा भी, बोलो भाई ख्याल करना, और ये आपकी आजमाइश है कि आप चांपे मेरे घर भिजवाते हो कि नहीं भिजवाते। मैं खुद लोगों को बता भी देता हूं कि मैं क्या चीज शौक से खाता हूं, ठीक है ताकि अगर कोई कुर्बानी में भिजवाना चाहे तो ये 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 स्टाइल होता है, सांप भी मर जाए और लाठी भी मर। अब मिसाल दाल चावल की देते हैं हम, इसके इसमें बहुत से हिकमतें छुपी हुई होती हैं। तो इनसे मैंने कहा कि मैं आपको बकरा मैं गिफ्ट दे रहा हूं लेकिन ये एक आजमाइश है, ये आजमाइश ये है कि मैं देखूंगा कि पूरा बकरा आप खाओ चांपे मेरे घर, अगर इस आजमाइश में आप नाकाम हो गए तो सिर्फ बकरा वापस नहीं लूंगा, यानी बकरे की कीमत नहीं बल्कि चित्रौल भी लगेंगे, ये घर में ले गए और चांपे मुझे नहीं भेज रहे, ये चांपे मुझे नहीं दे रहे, और कह रहे हैं मैं तो गिफ्ट ले नहीं रहा था, मुफ्ती साहब ने जबरदस्ती गिफ्ट दिया दे के मुझे जबरदस्ती आजमाइश में डाला, मैं इस आजमाइश को पसंद नहीं करता। तो लोग कहेंगे बकरा वापस कर दे फिर जाके भाई बकरा तुझे जबरदस्ती दे दिया तो वापसी का ऑप्शन तो है ना। तो अल्लाह कहते हैं मैंने इंसान को हयात दी, नेमत दी, और मामूली नेमत नहीं, इंसान बनाया, जिंदगी जानवरों को भी मिलती है, तुम्हें क्या बनाया इंसान, ये बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत का तुमने शुक्र अदा करना है कि मेरी नाफरमानी नहीं करनी, थोड़ा सा हक मेरा भी है, कुलू व शरबू खाओ पियो हराम ना करो, हराम में मत जाओ। अब मैंने ये तो नहीं कि बकरा इनको दिया तो पूरा बकरा मांग रहा हूं, सिर्फ चांपे मांग रहा हूं ना। तो अल्लाह भी पूरी जिंदगी की नेमत हमें देके कुछ चीजें जो बहुत आसान है उनका मुतालबा करता है और कहता है अगर ये मुतालबा पूरा नहीं किया ना तो फिर ये जिंदगी तो लूंगा चित्रौल भी अलग से लगेंगे, जिंदगी तो सबसे लूंगा वापस दबा के चित्रौल लगाऊंगा। अब एथियस कह रहा है भाई मेरी मर्जी से तो नहीं मिली मुझे जिंदगी, तो वापस कर दो अल्लाह को, क्या ख्याल है आपका। वापस करने में बड़ी तकलीफ होती है कत्ल करने में, तो भाई कत्ल के ऐसे तरीके भी हैं जो तकलीफ लेस होते हैं, इधर बंदूक रखो कनपट्टी पे था गुजरेगी और अल्लाह को जो अल्लाह से जो जिंदगी ली थी वो सेकंडों के अंदर क्या हो जाएगी, बोलते क्यों नहीं वापस, इसके लिए ये तैयार नहीं है। इसका मतलब वो इस जिंदगी को नेमत समझते हैं। तो भाई नेमत अगर जबरदस्ती दी जाए ना तो ये और बड़ी नेमत है कि मैं तो नहीं मांग रहा था फिर भी दे दी, इसमें आजमाइश और सख्त है। क्या हो गया, अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, یہ تو اور بڑی نعمت ہے کہ یار میں تو گفٹ قبول نہیں کیا تھا, زبردستی دے کر گئے ہیں. اب تو شکر اور بنتا ہے کہ یہ زندگی ہم نے اللہ سے مانگی نہیں تھی, پھر بھی اتنا بڑا تحفہ اللہ نے ہمیں دے دیا. اب شکر کا حق تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اس لیے جو ایتھیسٹ کی بات ہے ان کا الزامی جواب ہے, بھائی ٹھا کرو, ختم کرو اپنے آپ. ختم نہیں کرتے, اس کا مطلب اس نعمت کو نعمت مانتے ہیں. تو یہ جو آزمائش ہے نا, یہ وہ آزمائش نہیں ہے جو جیل کی کوٹریوں میں کسی کو ڈال دیا گیا ہو. یہ وہ آزمائش ہے جو نعمتوں دے کے آزمایا جاتا ہے, جس میں نعمت کا تصور باقی رہتا ہے. نعمت نعمت رہتی ہے, تھوڑا سا ریٹرن, کہتے ہیں ریٹرن فائل کیا ہے, کہتے ہیں نا تھوڑا سا ہوتا ہے نا وہ. یہ تو نہیں بزنس میں 10 لاکھ روپے کمائے, ریٹرن 12 لاکھ فائل کر دیا, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. تو بھائی جتنا گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے نا, اس سے بھی کم کیا مانگ رہا ہے اللہ. اللہ کہتے ہیں اتنے کروڑوں میں نے دیے, 2.5% مجھے دے دو سال میں ایک دفعہ. اب ایتھیسٹ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا زکات. اللہ کہتا ہے سارا ٹائم تمہارا 5 ٹائم سجدہ میرے سامنے آ کے کر لو, ہے 22 گھنٹے تمہارے, 2 گھنٹے مجھے دے دو. ایتھیسٹ کہتا ہے نہیں, یہ تو اللہ زبردستی کی نعمت ہے. تو بھائی ہے تو نا. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں حقدار نہیں ہوں, مجھے زبردستی مجھے یہ نعمت ہی قبول نہیں ہے, کھا کرو گولی مار کے ختم کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں ختم کریں گے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مزے اڑائیں گے, کم بخت اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ سب دلائل انہوں نے گڑے اللہ کا انکار کرنے کے لیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھی نماز سے پہلے ایتھیسٹ بہت پھیل رہے ہیں, کیا کریں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں, جہنم میں اللہ نے ایسے ہی تھوڑی ہے, لام لہن جہنما مل الجنتی ونا سے اجمعین, جس خدا نے تمہیں بنایا خدا کے بندو اس کو تو ماننا بھی چاہیے, اس سے تو عشق جیسی محبت کرنی چاہیے. سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے؟ اللہ, اس سے تو محبت کرو. تم اسی کا انکار کر رہے ہو بھائی, تمہاری بڑی خراب قسمت ہے, جاؤ جہنم میں. ہمیں کیا ہے, وہ ہمیں فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم تو ایتھیسٹ ہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم چڑ جائیں گے. ہم چڑتے نہیں, ہمیں آپ پہ ترس آنا شروع ہو جاتا کہ یار اتنا بڑا کیا قرآن نے کہا, فی اللہ شک فاطر السماوات. اللہ کہتے ہیں اس خدا میں شک کرتے ہو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, بھلا وہ بھی کوئی شک کرنے کی چیز ہے؟ ہر ایک کا انکار کیا جا سکتا ہے, اپنے بنانے والے کا انکار نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ محبت تو اس سے کی جائے گی. جیسے کوئی اپنے باپ اور ماں کو بھول جائے, انسان کہتا ہے بھائی دوستوں کو بھولا جا سکتا ہے, اپنے باپ ہی کو بھول گئے یار تم. عقل میں آتی ہے بات؟ آپ کہہ رہے ہیں میں کنفیوز ہو رہا ہوں, یہ والے میرے ابا ہیں یا یہ والے میرے ابا ہیں؟ تو لوگ کہیں گے یار دوستوں کو بھول سکتا ہے, باپ کو کون بھولتا ہے؟ کیوں, اس نے پیدا کیا ہے نا, باپ تو پیدائش کا ذریعہ بنا ہے, تو اس سے بڑا ذریعہ کون بنا ہے؟ اللہ بنا ہے. تو اس لیے بےچارے بدبخت ہیں, ان پہ ترس کھایا کرو. کیا گھوڑی کا دودھ پینا جائز ہے؟ نہیں. کیا گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے؟ رپورٹ پیش کروں گا اس پہ تفصیل سے, فی الحال نہ کھائیں. میرے امام حسن فضل امام کو, امام صاحب حسن فضل امام کو کرونا کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں. دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب کیا آپ نے بلال خان شہید اور مولانا طارق جمیل صاحب کی کال ریکارڈنگ سنی؟ اگر سنی ہے تو آپ کس بارے میں کیا رائے؟ میں نے سنی ہے اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف کتنا ہے. میں ہوتا تو میں اتنی برداشت میرے اندر نہیں ہے. ہم سے باتیں پھینکتے ہیں ہم, جو ابا اماں کے اتنے حقوق بیان کر رہے ہیں نا, تو یہ نہیں سمجھو کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی خدمتیں کی ہوں گی. ہم بھی ناقص ہیں بھائی, دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے ٹوٹی پھوٹی, وہ بھی جتنی دعا ہونی چاہیے شاید اتنی نہ کرتے ہوں. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے جو انہوں نے اتنے محبت سے اتنے الٹے سیدھے سوالات کا بھی جواب دیا, تو میرے دل میں تو ان کی قدر بڑھ گئی اس سے. بلال شہید کو بھی اللہ درجات عطا فرمائے, اس کی شہادت بھی اچھی ہے, کیونکہ اس کو قتل جن لوگوں نے کیا ہے وہ بہر الاسلام دشمن تھے. حضرت عمر کو جب برچھا مارا نا, تو کسی نے کہا کہ حضرت عمر نے سب سے پہلا سوال کیا مارا کس نے؟ کسی نے کہا مجوسی نے. فرمایا اللہ کا شکر ہے کسی مومن مسلمان نے یہ کام, میرا قتل کسی, تو یہ کسی برے آدمی کے ذریعے قتل ہونا یہ ایک اچھی موت ہے. تو اللہ بلال شہید کو بھی اونچے درجات عطا فرمائے. نائن سعودی بینک والوں کو نے اور کوئی رپورٹ خون سوال صحیح تھے, ان کے جواب صحیح مل گئے ان کو, سمجھ رہے ہو؟ باقی بلال خان کا جو, اگر وہ میرے خلاف بھی اس نے کلپ بنایا تھا, وہ پٹھانوں کے بچے کم پیدا اور یہ زیادہ پیدا, وہ بھی غلط رخ پہ, اگر وہ مجھ سے فون کرتا میں اس کو وضاحت کر دیتا میرا یہ مطلب نہیں ہے. اگر وہ کہتا آپ کا یہ مطلب اگر نہیں ہے تو اس سے غلط میسج جا رہا ہے، میں کہتا ٹھیک ہے میں دوبارہ بیان ریکارڈ کرا دیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی میں کیسے پٹھانوں کے خلاف بات کر سکتا ہوں، مجھ سے زیادہ سننے والے پشتوں اسپیکنگ ہیں، میرے زیادہ تر استاد پشتوں اسپیکنگ ہیں، میری شادی پٹھانوں میں ہوئی ہے، میرے سسرال پشتوں ہیں، وہ تو مجھے پکڑ کے کوٹ دیں گے. سسرال سے کوئی پنگا لے سکتا ہے؟ میرے سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے، تو میں تو ویسے ہی دشمنی لے سکتا. اور میں اس کو اپنے پرانے بیانات دکھاتا کہ جو میں نے کے پی کے والوں کے فضائل میں بیان کیے ہیں، پھر میں کہتا بھائی اگر میرے بیان سے پھر بھی غلط میسج جا رہا ہے تو میں وضاحتی بیان جاری کر دیتا ہوں، اور مزید پھر بھی ایک تو میں سوری کر لیتا ہوں. یہ سب چیزیں ہو سکتی تھی نا. تو کوئی بھی بندہ ایک دم کلپ ریکارڈ نہ کرائے، فوراً اٹھائے کلپ، اس سے معاشرے میں کیا پھیلتا ہے؟ فساد. ہم پھر بھی بلال خان کے لیے دعا گو ہیں کہ بھائی اس نے جو کیا ہوگا اچھی نیت سے کیا ہوگا. ہر آدمی کی ایک جیسی مینٹل اپروچ نہیں ہوتی، تو وہ سمجھ رہا ہوگا یہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اس سے بڑا فساد پھیلا تھا اور اب تک اس کے زخم میں چاٹ رہا ہوں. وہ جو فساد پھیلا تھا نا وہ اب تک میں، لیکن اور پھر میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا، معذرت نامہ بھی ریکارڈ کروایا کہ میرے اس بیان سے کسی کو تکلیف ہوئی، لیکن وہ معذرت نامہ بھی وائرل نہیں ہوا کیونکہ پازیٹو چیزیں پھیلتی ہیں ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ تو اور کوئی رپورٹ؟ ہاں کفر ہے یہ. چلے میرا خیال کافی ہو گیا. آخری سوال بس جلدی سے پوچھ لو. لے لی آپ نے گائے؟ لے لی. 3 دن بعد کیا ہوا؟ مر گئی تو بس گئی. کون پیسے مانگ رہا ہے؟ اس میں اتنی خوشی کی بات ہی نہیں ہے جی. آپ نے گائے خریدی کسی اور کے لیے؟ آپ نے فون پہ بات کی اور بولا یہ گائے آپ کی ہوئی اور اس کو الگ کر دیا آپ نے؟ قبضہ آپ ہی کا تھا؟ ہاں تو بس قبضہ آپ کا تھا تو آپ کی ہیڈک ہے. ابھی جس نے خریدی اس کا قبضہ نہیں ہوا نا، پھر آپ کا نقصان ہوگا. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.